نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قولوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين پڑھو میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے رب العالمین یہ اس دعوے کے اوپر پہلی دلیل ہے حمد کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جب حمد کا مستحق کوئی نہیں ہے تو عبادت کا بطریق اولا مستحق کوئی اور نہیں ہے وہ اکیلا معبود ہے اس پر پہلی دلیل رب العالمین یہ پہلی دلیل ہے اس لیے کہ وہ تمام کے تمام عالمین کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم دوسری دلیل الرحمن دوسری دلیل الرحیم تیسری دلیل مالک یوم الدین چوتھی دلیل توحید باری تعالیٰ کے اوپر اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ کا اصل کیا ہے الہ ولہا یلی ہو اس کا معنی کیا ہے یعنی وہ جس کے ذات جو یعنی جس کے ذات اور صفات لوگوں کے سمجھ سے کیا ہو اوپر ہو کوئی نہ سمجھ سکے اور بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں گے کہ جس کے ذات اور صفات میں عقول متحیر ہے وہ ذات اور یہ ماخوذ ہے ولہ الفصیل سے الہ ماخوذ ہے کس سے ولہ الفصیل سے بچہ اپنے ماں سے چمٹ گیا تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے تکالیف میں شدائد میں مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اب یہ بات ہمیں کس نے بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو رسالت ثابت ہو گئی کیا ثابت ہو گئی رسالت بھی ثابت ہو گئی رب العالمین جو تمام کے تمام مخلوقات کے پالنے والے ہیں تربیت کرنے والے ہیں اب تربیت جسمانی بھی ہے تربیت روحانی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جسمانی تربیت بھی فرماتے ہیں روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں جسمانی تربیت کے بارے میں تو کل ہم نے کچھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کس شان کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بچے کو تیار کرتے ہیں اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل کرتے ہیں وہاں سے پھر ایک اور مرحلے میں وہاں سے پھر ایک اور مرحلے میں پھر روح ڈالی جاتی ہے اور پھر بچے کے تقدیر لکھی جاتی ہے اور وہ پرچی بچے کے گلے کے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالی بچے کی غذا کا انتظام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے بچیوں کو اتنے ٹمپریچر بچے کو جو ہے نا وہ فراہم کی جاتی ہے اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے پھر باپ بچے کو لیے کبھی ایک ہسپتال جاتا ہے کبھی دوسرے ہسپتال جاتا ہے کوئی کہتا ہے ویڈ خاری نہیں ہے کوئی کہتا ہے شیشہ خاری نہیں ہے اور پھر ہزاروں روپیہ جو ہے نا ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے وہاں یہ سب کچھ بچے کو فری میں ملتا ہے تربیت جو ہے اللہ پاک کرتے ہیں ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ماں کے جسم سے بچے کی غذا کا انتظام کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں, اور اسی طریقے سے نامناسب ہواؤں سے اور ہر قسم کے جراثیم سے اور ظاہری اور جو خفیہ دشمن ہے ان سے اللہ تبارک و تعالی بچاتے رہتے ہیں, اور یوں بچہ جو ہے نا وہ اپنے کمال کی طرف بڑھتا رہتا ہے. یہ جسمانی تربیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. اسی طریقے سے روحانی تربیت بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے, شعور کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دی ہے. حیوانات کے پاس شعور ہے, عقل نہیں ہے. ہمارے پاس شعور کے ساتھ عقل بھی ہے, اللہ نے عقل دی. اور عقل کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے نظام کو نازل فرمایا. نظام سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, اور نبوت کے لیے اللہ پاک نے ایسی ہستیوں کا انتخاب فرمایا کہ وہ بغیر کسی تمہ لالچ کے اپنی امت کے پاس جاتے تھے اور ان کو تباہی کے راستوں سے بچانے کے لیے محنت اور کوشش کرتے تھے, اور نجات کے راستے پر جو ہے نا وہ ان کو ڈالتے تھے. لوگ سامنے سے گالیاں دیتے تھے, برا بلا کہتے تھے, اور جان لینے پر اتر آتے تھے, اور اس طریقے سے کبھی پتھر برساتے تھے, کبھی کیا کبھی کیا. زخموں سے چور چور نبی رات کو واپس آتے ہیں اور صبح واپس اسی قوم کے پاس اور اسی امت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہتے ہیں کہ بس یہ جانے ان کا کام جانے, میں نے تو پیغام پہنچا دیا. اب جب یہ نہیں جانتے ہیں اپنے جو ہے نا فائدے کو اور نقصان کے راستوں پر جو ہے نا چل رہے, جانے تو کبھی کسی نبی نے ایسا نہیں کہا. اس لیے کہ نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے, اور حرص ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میری امت کو ہدایت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو اس طریقے سے روحانی تربیت کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے, اور سب سے آخری کتاب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہماری تربیت کے لیے نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور آخری نبی جو اللہ تبارک و تعالی نے امت کی تربیت کے لیے بھیجا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبوت بھی ثابت ہو گئی, رسالت بھی کیا ہو گئی, رب العالمین سے ثابت ہو گئی. رب العالمین یہ رحمت یعنی یہ جو ہے نا تربیت کاملہ کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالی تربیت کاملہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تربیت کاملہ. تربیت کاملہ کسی کے بس کی بات نہیں اللہ کے سوا. اور پھر آگے جو ہے نا الرحمن الرحیم تربیت کاملہ کا جز اول ہے. مالک یوم الدین یہ تربیت کاملہ کا جز ثانی ہے. اس لیے کہ تربیت کاملہ کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم نے تو ماں باپ کو دیکھا ہے تو وہ کبھی بچے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں, شفقت فرماتے ہیں, بچے کو سینے سے لگاتے ہیں, پیار اور محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں. اور اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے لا کے دیتے ہیں, اچھا جوتا لا کے دیتے ہیں, پیسے جیب میں ڈال دیتے ہیں, بچہ پڑھو شوق سے پڑھو اور اس طریقے سے جو ہے نا اللہ کی بندگی اختیار کرو, یہ کرو, اس طریقے سمجھاتے رہتے. تو الرحمن الرحیم یہ تربیت کاملہ کا جز اول ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اسی طریقے سے رحم سے محبت سے پیش آتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جس رحم سے پیش آتے ہیں وہ رحم کا وہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اس سے اوپر رحم کرنا جو ہے نا کسی کے بس کی بات نہیں. اس رحم سے, اس محبت سے اور اس شفقت سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے پیش آتے ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ کو جو سب سے زیادہ محبت ایک آدمی کو اگر ہوتی ہے تو کس کو ہوتی ہے؟ ماں باپ کو ہوتی. تو ماں باپ سے 70 گنا سے زیادہ اللہ پاک محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. حجاج بن یوسف ایک دفعہ کعبے کے سامنے ایک آدمی کو بیٹے ہوئے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا بینائی مانگتا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال ہو گئے. تو حجاج بن یوسف کہنے لگے کہ 4 سال سے بینائی مانگتے ہو، ابھی تک بینائی نہیں ملی. اور پھر فرمایا کہ 3 دن کے بعد میں آؤں گا، اگر آپ کو بینائی نہیں ملی ہوگی تو میں تمہارا گردن اڑاؤں گا. حجاج چلے گئے اور کہا میرا نام حجاج ہے. وہ آدمی انتہائی پریشان ہو گیا کہ یہ تو بہت ظالم آدمی ہے، 3 دن کے بعد آئے گا، میرے پاس بینائی نہیں ہوگی تو مار ڈالے گا. اس کے بعد دل سے مانگنا شروع کر دیا اور اسی وقت بینائی مل گئی. حجاج 3 دن کے بعد آئے، ہاں بھائی بینائی ملی یا نہیں ملی؟ انہوں نے کہا کہ اسی وقت مل گئی تھی آپ کے جانے کے فوراً بعد. تو حجاج بن یوسف نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے، ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. جو آدمی درد دل سے، دل کے گہرائی سے، کمال توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے تو اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا. اور جب وہ مرنے لگے تو ماں رو رہی تھی، ماں سے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ ظاہر ہے 120,000 بے گناہ مسلمانوں کا قاتل ہے، تو مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور ایک ماں اپنے بچے کو جہنم میں جو ہے نا جاتے نہیں دیکھ سکتی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں. حجاج نے ماں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اماں جتنی محبت آپ کو مجھ سے ہے، اس سے 70 گنا زیادہ محبت میرے رب کو مجھ سے ہے. اور جب آپ نہیں چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ جہنم کے آگ میں گرے اور جلے تو میرے رب کیسے چاہے گا؟ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے فرمائے کہ حجاج تو اپنے فیصلہ ماں سے کرانا چاہتے ہو، مجھ سے کرانا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ میں ماں سے نہیں آپ سے کرانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ماں کو بچپن کے اندر میں نے ستایا ہو اور ان باتوں میں سے کوئی بات یاد آئے اور مجھے جہنم میں ڈالے، لیکن یا اللہ تو میرا رب ہے، تو ایسا نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا. اچھا الرحمن الرحیم. اچھا اور دوسرا میں نے بتایا الحمدللہ رب العالمین، یہ القاب خداوندی ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ آداب خداوندی ہے. اور پھر یہ ہے کہ رب العالمین، انعامات سابقہ مراد ہے اس سے. الرحمن، احسانات حالیہ مراد ہے. الرحیم، احسانات مستقل مراد ہے. الرحیم، احسانات مستقل. اور مالک یوم الدین، یہ تو دعوے کے اوپر دلیل رابع ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، وقدار ہے قیامت کے دن کا. سمجھ گئے نا؟ تو ایک تو یہاں سے قیامت ثابت ہو گئی، اور قیامت کے دن ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی. متصرف کون ہوگا؟ اللہ. وقدار کون ہوگا؟ اللہ. شفاعت قہریہ کی نفی ہو گئی. کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ زبردستی وہ کسی کو جنت لے جائے. انبیاء شفاعت فرمائیں گے، حفاظ کرام شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، امت کے نیک لوگ شفاعت فرمائیں گے، لیکن کب فرمائیں گے؟ جب ان کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور کب فرمائیں گے؟ کس کے لیے فرمائیں گے شفاعت؟ جن کے لیے اجازت مل جائے گی ان کے لیے شفاعت کریں گے، جن کے لیے اجازت نہیں ملے گی تو ان کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنے طاعت کر سکتے ہو دنیا میں کر ڈالو، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرو تاکہ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت آسان ہو. کیا مطلب؟ یعنی جب میں اللہ تبارک و تعالی کو درخواست دوں آپ کی شفاعت کے لیے، تو آپ نے اللہ کو ناراض نہ کیا ہو، ایسے اعمال آپ نے کیے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو اور شفاعت کے لیے انکار نہ ملے، انکار نہ ہو بلکہ اجازت مل جائے، میری مدد کیجئے اس سلسلے. تو جب انبیاء بغیر اجازت کی شفاعت نہیں کر سکیں گے تو پھر کوئی اور کیسے شفاعت کرے گا؟ تو تمام کے تمام مشرکین کا رد ہو گیا جو اپنے آلیہ سے یہ امیدیں لگا بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہے، ہمارا جو الہ ہے اور ہمارا جو بھگوان ہے، یہ ہمیں زبردستی جنت لے کر جائیں گے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے اور یہ ہمارے مسائل حل کراتے ہیں. کس سے حل کراتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں یا آپ کے لیے شفاعت کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ آپ اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غلط ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے کہ دعا عبادت ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا انقطع عملہ، عمل منقطع ہو گیا، عمل منقطع ہو گیا، اب مرحوم دعا نہیں مانگ سکتا. اگر وہ دعا مانگ سکتے ہوتے اپنے لیے کیوں نہیں مانگتے کہ آپ کے لیے مانگتا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں شفاعت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں. تو اگر یہ بزرگ یا بزرگوں کے جو شکلیں ہیں، اگر یہ دنیا کے اندر آپ کے مسائل اللہ سے حل کراتے ہیں شفاعت کے ذریعے سے، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شافع نہیں بنا، پھر تو اول شافع یہ ہو گئے، پہلے شفاعت کرنے والی، سفارش کرنے والی. تو دیکھو بدعات بدعات ہے، شرک شرک ہے، من غلط عقیدے ہیں اور ایسے عقائد کے اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، قرآن اور سنت کا قتل کرتا رہتا ہے اور اس طریقے سے ان کو رون ڈالتا رہتا ہے اور اس طریقے سے عقائد اسلامیہ جو ہے نا ان کو رون ڈالتا رہتا ہے، ایسے جو ہے نا شرکیات اور اسی طریقے سے لغویات کے ارتکاب کی وجہ سے. اس لیے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس قسم کے خطاؤں میں، غلطیوں میں مبتلا ہے، ان کو چاہیے کہ اس سے رجوع کرے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھے تو انشاءاللہ شرک کے تمام اقسام سے نجات مل جائے گی اور شفا مل جائے گی، جس طریقے سے فاتحہ کے الفاظ کی تلاوت سے جسمانی بیماریوں سے جو ہے نا آدمی کو شفا ملتی ہے، تو تفسیر سے جو ہے نا روحانی بیماریاں اور شرک سے جو ہے نا شفا مل جائے گی. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے نا فرق ہے رحمان اور رحیم میں جو بیان کیا گیا ہے. رحمان کا تعلق تمام بندوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے استوائے عرش کے موقع پر اپنے لیے صفت رحمان کو استعمال کیا. الرحمن علی العرش استوا، صفت رحمان کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا. اور رحیم کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے، وکان بالمؤمنین رحیما. دوسرا قول، رحمان کا تعلق دنیا کے نعمتوں کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے نعمتوں کے ساتھ ہے. تیسرا مطلب، رحمان کے اندر، رحمان سے مراد وسعت نعمت، یعنی رحمان کے اندر وسعت نعمتوں پر دلالت ہے اور رحیم کے اندر لزوم نعمت پر دلالت ہے. رحمان سے بڑی نعمت مراد ہے اور رحیم سے چھوٹی نعمت مراد ہے. رحمان کا تعلق آسمان والوں سے ہے اور رحیم کا تعلق زمین والوں سے ہے. رحمان سے مراد وہ ذات ہے جو سوال کے بعد دیتا ہے دے دے, اور رحیم سے مراد وہ ذات ہے کہ جو بغیر مانگے دے. رحمان دلالت کا ہے کرتا ہے کثرت افراد کے اوپر, اور رحیم دلالت کرتا ہے تکرار افراد کے اوپر, یعنی بار بار نعمتوں سے نوازنا. رحمان زیادہ نعمتوں سے نوازنا, رحیم بار بار نعمتوں سے جو ہے نا نوازنا. رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے, اور رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتی ہے. یہ کچھ فرق جو علماء کرام نے بیان کیے ہے. رحمان وصف لازم ہے, رحمان وصف لازم ہے, رحمان کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور پر نہیں ہوتا, اور رحیم وصف غیر لازم ہے, پیغمبر کو بھی رحیم کہا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید خلاصہ ہے تمام آسمانی کتابوں کا, اور پھر فاتحہ خلاصہ ہے قرآن کا, اور پھر فاتحہ کا خلاصہ جو ہے نا وہ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آداب خداوندی ہے. اہدنا الصراط المستقیم امر کا صیغہ ہے اور دوام کے لیے ہے, یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ہدایت سے نوازتے رہیے گا. اہدنا یہ دوام کے لیے ہے, یعنی عدم ہدایتنا, عدم ہدایتنا. اب ہدایت کے دو قسمیں ہیں, ایک ہے ہدایت فطری کا ہے تکوینی کا ہے, ایک ہدایت یہ ہے, اور ایک ہے ہدایت تشریح. ہدایت فطری یا جو ہدایت تکوینی ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام حیوانات کو دی ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, من ربکم یا موسیٰ, قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو ہدایت دے کے پیدا کیے. تو یہ ہدایت فطری ہے, ہدایت تکوینی ہے جس کو شعور کہتے ہیں, سمجھے نا. اور بالفاظ دیگر آپ اس کو کیا کہے, پرورش کہے. تو ظاہر ہے انسان کے علاوہ باقی جتنے حیوانات ہیں وہ تو دنیا میں آتے ہیں, جو زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لکھی ہے اس زندگی گزارنے کے لیے وہ آتے ہیں, وہ کسی نظام کا مکلف نہیں ہے. لہذا ان سے متعلق جو علم ہے وہ محدود ہے, اس علم کے ساتھ وہ دنیا میں آتے ہیں. کیا آپ پیدا ہونے کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا نہیں کھانا, تو ہر حیوان کو جو ہے نا اپنا غذا معلوم ہے, اس علم کے ساتھ وہ دنیا میں آتے ہیں. چونٹی کو اپنا غذا معلوم ہے, اور اس طریقے سے بھینس اور بیل کو اپنا غذا معلوم ہے, بکری کو اپنا غذا معلوم ہے, شیر بیڑیا چیتے کو اپنا غذا معلوم ہے. شیر کے ساتھ گھاس سامنے گھاس رکھے وہ نہیں کھائے گا, اور بینس کے سامنے گوشت رکھے تو وہ نہیں کھائے, ہر ایک کو اپنا غذا معلوم ہے. اس علم کے ساتھ وہ پیدا ہوتے, ان کو کوئی سکھاتا نہیں ہے, سمجھے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ ماں کے پاس جاتا ہے, اور تن پہ جو ہے نا منہ لگا کے جو ہے نا دودھ پینا شروع کر دے, کوئی سکھاتا نہیں ہے. اسی طریقے سے انڈے سے 21 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے, نکلتے ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے, اس کو کسی نے چلنا نہیں سکھایا. اور سام کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ رینگنا شروع کر دیتا ہے, اس کو کسی نے رینگنا نہیں سکھایا. اس علم کے ساتھ وہ دنیا میں آتا ہے, اس علم کے ساتھ وہ دنیا میں آتا ہے. اور وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے مرغی کا, وہ پیدا ہوتے ہی دوست کو بھی جانتا ہے, دشمن کو بھی جانتا ہے. بلی کو دیکھتا ہے تو بھگتا وہ ماں کے پاس جاتا ہے, اس کو یقین ہے کہ میرے ماں جو ہے نا مجھے بچائے گی. اور رات کو جو ہے نا آپ نے کہاں سونا ہے, کہاں سے تپش اور گرمائش حاصل کرنی ہے, ماں کے ریشوں میں جا کر جو ہے نا وہ چھپ جاتا ہے. اور ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محبت کو ڈال دی ہے، وہ تربیت کر دی. ایل ایک مچھلی ہے سمندر کے اندر، تقریباً ہر سمندر کے اندر یہ مچھلی پیدا ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، لیکن یہ انڈے دیتی ہیں برمودا میں، یہ بحر الکاہل میں برمودا میں. اچھا یہاں جو ایل ہے کراچی کا یا ہندوستان کا، جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو یہ مچھلی یہاں سے وہاں تک جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، وہاں انڈے دیتی ہیں، اور انڈے دینے کے بعد پھر مر جاتی ہیں، کیونکہ ان کے انڈوں سے جو ہے نا، ان کے انڈوں کو پرورش صرف اسی سمندر کے اس ٹکڑے میں ملتی ہے، کہ اور نہیں ملتی. اور پھر ان کے انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں لاکھوں، اور یہ جو فاصلہ طے کر کے ماں گئی ہے تو یہ تقریباً 8,000 میل، اور کہیں سے جو ہے نا وہ 2,000 میل، کہیں سے 3,000 میل، کہیں سے 4,000 میل، کیونکہ ساری دنیا کی ایل جو ہے نا وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے نا وہ انڈے دیتی ہیں وہ مچھلی. اور پھر یہ بچے جو ہے نا، جو کراچی کی ایل ہے، اس کے انڈوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے واپس کراچی میں آئیں گے، وہ کہیں اور نہیں پل سکتے، واپس کراچی آئیں گے. اور سمندر کے اندر نیچے جو ہے نا سورج کی روشنی 8 میٹر سے نیچے نہیں جاتی، نیچے گھٹا پندے رہے، کوئی بتانے والا نہیں، کسی پوچھتے نہیں ہے، اور وہاں سے وہ مچھلی جو ہے نا وہ بچے چلتے یہاں کراچی پہنچ جاتے. اس علم کے ساتھ الرب الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. لیکن انسان جو ہے نا وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، شعور ہے، استعداد ساتھ لے کے آتا ہے، لیکن بالکل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، علم سے خالی ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہو، کچھ بھی نہیں جانتے ہو، یہاں تک کہ بچہ دودھ پینے بھی نہیں جانتا. ماں جو ہے نا اس کو پکڑتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے، وہ بیٹھنا نہیں جانتا، وہ چلنا نہیں جانتا، وہ کھانا نہیں جانتا، سب کچھ ماں سکھاتی ہے، بولنا نہیں جاتا، ماں باپ سکھاتے ہیں. وہ کڑا نہیں ہو سکتا، ان کو جو ہے نا وہ کڑا کرنا پڑتا ہے اور چلانا پڑتا ہے، لیکن وہ استعداد لے کے آتا ہے جو قبول حق کے لیے درکار ہے، اور اس طریقے سے علم حاصل کرنے کے جو صلاحیت استعداد ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آتا ہے، اور پھر وہ علم دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے. اب دنیا کے اندر تو آت کا علم بھی ہے، فجور کا علم بھی ہے، تو کوئی فجور کے علم کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی تو آت کے علم کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہدایت، یہ ہدایت تکوینی ہے، اور دوسری ہدایت کیا ہے، جو ہم حاصل کرتے ہیں، انسان حاصل کرتا ہے، وہ کیا ہے، ہدایت تشریعی ہے. اور وہ کون سا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، یہ ہدایت تشریعی ہے. پھر ہدایت تشریعی کے 4 قسمیں ہیں، انابت ہے، ہدایت ہے، استقامت ہے، ربط القلب ہے. یہ 4 قسمیں ہیں ہدایت کے، اور قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اس کا ذکر ہے کہ یہدی الیہ من ینیب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وربطنا علی قلوبہم. اور اس کا مختصر یہ سمجھ لے کہ بندہ جب اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو یہ نابت ہے، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. پھر جب تھوڑا آگے جاتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، تو آد کی توفیق مل جاتی ہے. پھر جب تھوڑا آگے جاتا ہے تو استقامت کی دولت مل جاتی ہے، اور پھر جب تھوڑا آگے جاتا ہے تو ربط القلوب کا مقام مل جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں، یعنی جس دل کو اللہ پاک نے ہدایت سے بھر دیا اس پر گرہ لگا دیتے، اور پھر دل جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. اب تشکیک کے مشکک سے جو ہے نا وہ دائیں بائیں نہیں ملتا، نہیں ہلتا. تو یہ ہدایت تشریح کے 4 درجات ہے، انابت ہے اور ہدایت ہے اور استقامت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ربط القلوب ہے، یہ 4 درجات ہے ہدایت کے، ہدایت تشریح کے. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں عارضی درخواست ہے. اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا ذکر پہلے ہے، استعارت کا ذکر بعد میں ہے، اس لیے کہ عبادت وسیلہ ہے. عبادت کیا ہے؟ وسیلہ ہے طلب استعانت کے لیے، اور قانون یہ ہے کہ وسیلہ شیشے سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے عبادت کو پہلے ذکر کیا اور استعانت کو بعد میں ذکر کیا. آگے پھر عارضی درخواست ہے بجناب خداوندی، اہدنا الصراط المستقیم، اور جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، اور صراط الذین یہ بدل ہے پھر، اور یہ بدل کس لیے لایا گیا ہے؟ یعنی وہ جو درخواست آپ نے دی ہے بارگاہ الہی میں، اس درخواست کا تعین ہے اور اس درخواست کی تفسیر ہے کہ وہ درخواست کیا ہے. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط والذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیری نعمتوں کے مستحق ٹھہرے، اس راستے پر چلنے کی وجہ سے، وہ راستہ ہمیں، اس راستے کے رہنمائی ہمیں عطا فرما، اس راستے کی طرف رہنمائی جو ہے نا عطا فرما. اب صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آیت نے بتا دیا کہ منعم علیہم کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، یہ ہے منعم علیہم. یا اللہ ان کے راستے کے طرف ہماری رہنمائی فرما. سمجھے نا؟ اب ہدایت کئی معنوں میں آتا ہے، ہدایت کئی معنوں میں آتا ہے. ہدایت بمعنی بیان، ہدایت بمعنی توفیق، اور ہدایت بمعنی ثمرہ اور جنت. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو پیغمبر کے لیے ثابت کیا ہے، وہاں بمعنی بیان ہے. جہاں اللہ پاک نے پیغمبر سے ہدایت کی نفی کی ہے، وہاں ہدایت بمعنی کس کی ہے؟ توفیق کی ہے. اس لیے کہ پیغمبر کسی کو توفیق نہیں دے سکتا، توفیق دینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن بیان پیغمبر کا ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یا ہدایت بمعنی کس کی ہے؟ بیان کی ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یا ہدایت بمعنی کس کی ہے؟ توفیق کی ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یا ہدایت بمعنی کس کی ہے؟ توفیق کی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یا ہدایت بمعنی کس کی ہے؟ جنت کی ہے. آگے جنت کا ذکر ہے، ہدایت بمعنی جنت کی ہے. تو یہ ہدایت کے مختلف معنی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بدل ہے یا صفت ہے کس کے لیے؟ محرومین بوجہ عناد کے لیے. محرومین بوجہ عناد، یعنی وہ لوگ کہ جو ہدایت سے کیا رہے؟ محروم رہے. قرآن مجید کی دعوت قبول کرنے سے وہ کیا رہے؟ محروم رہے. بوجہ عناد کے، علم تھا ان کے پاس، وہ جانتے تھے. یعرفونہم کما یعرفون ابناؤں، لیکن بطور عناد انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور ہدایت کو کیا نہیں کیا؟ قبول نہیں کیا. تو یہ صفت ہے محرومین بوجہ عناد کے لیے، اور مراد اس سے کون ہے؟ یہود ہے. تو یہود غیر المغضوب علیہم کا معنی نہیں ہے، مصداق ہے. معنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مصداق ہے. اور مفسرین کبھی کبھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ تفسیر بیان کرتے ہیں حل لفظ کے ساتھ، اور کبھی کبھی مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں مصداق کے ساتھ، لہذا بعض تفسیروں کے اندر آپ کو ملے گا غیر المغضوب علیہم یہود ولا الضالین نصارا، تو یہ لفظ کا معنی نہیں ہے، یہ تفسیر بالمصداق ہے، یہ تفسیر بالمصداق ہے. ولا الضالین، اور یا اللہ ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جو راہ گم کر گئے. ضالین ضال سے ہیں گمشدہ کے معنی میں، سمجھے نا، اور مصداق اس کا نصارہ بھی ہے، سمجھے نا، ہر وہ آدمی ہے جو کیا ہو، گمشدہ ہو. اور ان کو زوال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مقصد سے گم ہو گئے یا مقصد گم کرنے والے ہیں، سمجھے نا، مقصد گم کرنے والے ہیں یا مقصد ہے، یہ لوگ کیا ہو گئے، گم ہو گئے. اور گمراہ معنی جو کیا جاتا ہے وہ لازم معنی ہے، وہ اس کا لازم معنی ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور توفیق سے سورہ بقرہ شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے ربط کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ سورہ فاتحہ ترتیب کے اندر پہلی سورت ہے، اس سے پہلے کوئی سورت نہیں ہے کہ فاتحہ کا ہم اس کے ساتھ کیا بیان کرے، ربط بیان کرے. لیکن بقرہ دوسری سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے یہ اس کا نمبر 87 ہے. بعد المطففین جو ہے نا، یہ سورت نازل ہوئی ہے اور نمبر 87 ہے. ترتیب کے اندر اس سے پہلے سورہ فاتحہ موجود ہے، تو اس لیے ہم اس کا ربط فاتحہ کے ساتھ بیان کریں گے. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ربط کے متعلق دو قسم کے اقوال ہے مفسرین کے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات اور سور قرآن مجید، قرآن مجید کی سورتیں اور اس طریقے سے آیات قرآنی، یہ درر منصورہ ہے، بکری موتیا ہے، سمجھے نا، اور یہ بالکل شاہی فرامین کی طرح ہے. جس طریقے سے بادشاہ آرڈر کرتا ہے تو بادشاہ کے جو آرڈر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل کے مطابق وہ آرڈر کرتا رہتا ہے، اس میں ربط نہیں ہوتا. ظاہر ہے جو مسئلہ آئے گا تو اس مسئلے کے مطابق کیا کرے گا، وہ آرڈر دے گا. اب ایک آرڈر کے بعد دوسرا مسئلہ آیا، اس کے بارے میں آرڈر دے گا، تو دونوں آرڈروں میں تو مطابقت نہیں ہوتی، تو مسائل کے مطابق جیسا مسئلہ آئے گا اسی طریقے سے وہ شاہی فرمان جاری کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ فرامین ہے یہ بھی شاہی جو ہے نا فرمانوں کی طرح ہے، اور اس میں ربط تلاش کرنا یہ ایک عبث اور اپنے آپ کو بیجا تکانا ہے، یہ بعض حضرات کی رائے ہے. تو ان کے ہاں آیات قرآنی میں اور اس طریقے سے قرآن مجید کی صورتوں کے اندر ربط کا بیان کرنا وہ کہتے ہیں کہ یہ فضول اور عبث کام ہے، بلکہ یہ شاہی فرامین کی طرح ہے. جس طریقے سے بادشاہ کے فرامین کے اندر ربط نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہے اور یہ بکرے موتیوں کی طرح ہے، اس میں کوئی ربط نہیں. لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک فن کا ادیب ہوتا ہے تو اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ مربوط ہوتا ہے، اور اگر اس کا مضمون مربوط نہ ہو تو اس سے کلام کمزور ہو جاتا ہے اور کلام کے طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اور جب کلام مربوط ہو تو کلام کے طاقت میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، لہذا یہ غیر مربوط کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، طاقت کے اعلیٰ درجے پر جو ہے نا اللہ کا کلام کیا ہے، فائز ہے، لہذا یہ غیر مربوط نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لامحالہ کیا ہے، مربوط ہے. اور یہ کس کی طرح ہے؟ درر منظومہ کی طرح ہے، ان موتیوں کی طرح ہے جو دانگے کے اندر ترتیب کے ساتھ ڈالے گئے ہو اور پروئے گئے ہو، یہ ان کی طرح ہے، سمجھے نا. اس قول کی تائید ان احادیث سے بھی ہو جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھے تو ربط ثابت ہو گیا. ربط کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا اس حدیث سے بھی، اور اسی حدیث سے جو ہے ان لوگوں کے قول کی کیا ہو جاتی ہے، تائید ہو جاتی ہے. پھر یہ حضرات جو رب بیان کرتے ہیں تو ربط کی کئی قسمیں ہیں، کبھی جو ہے نا ربط خاص ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا ربط عام ہوتا ہے، اور کبھی ربط حسی ہوتا ہے، اور کبھی ربط عقلی ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا ربط وہ تلازم ذہنی کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے کہ سبب مسبب کے درمیان ربط ہوتا ہے، لازم ملزم کے درمیان ربط ہوتا ہے، زدین کے درمیان ربط ہوتا ہے، نظیرین کے درمیان کیا ہوتا ہے ربط، یہ تلازم ذہنی ہے. تو ربط کے یہ مختلف کیا ہیں، شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں. یہ سورت مدنی سورت ہے، سورت البقرۃ مدنیۃ، مدنی سورت ہے، اور 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے اس سورت کے اندر، اور یہ قرآن مجید کے سب سے بڑی سورت ہے. تو سب سے پہلے ہم سورت کا رب بیان کرتے ہیں ماقبل کے ساتھ. ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ گزر گئی، سورہ فاتحہ کے اندر درخواست دی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، وہ درخواست کا ذکر ہے، اور یہاں درخواست ہدایت کا ذکر ہے، اور یہاں اجابت درخواست کا ذکر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کتاب الاریب فی، تو اجابت درخواست کا ذکر ہے. سورہ فاتحہ کے اندر منعم علیہم کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر منعم علیہم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو وہاں منعم علیہم کا تذکرہ تھا، اور یہاں منعم علیہم کی صفات کا بیان ہے. وہاں مغضوب علیہم کا تذکرہ تھا سورہ فاتحہ کے اندر، اور یہاں مغضوب علیہم کے تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، مغضوب علیہم کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے کہ مغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں، یہ یہود ہے، اور یہود کے جو فرقے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہود کے جو خصلتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے نبوت کے اوپر آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات انہوں نے کیے تھے ان کا جو ہے نا تذکرہ ہے، اور ان کے طرف سے جو شبہات ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مغضوب علیہم کا بیان یہاں فرمایا ہے کہ یہ یہود ہے، یہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی خواستیں ہیں، اور یہ ان کے جو ہے نا ٹیڑپن ہے، یہ بیان کیا ہے. اور وہاں پر مغضوب علیہم کا ذکر تھا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بقرہ کے اندر مغضوب علیہم کے تفصیل کو بیان کیا ہے، اور نشاندہی کی ہے کہ مغضوب علیہم کون ہے. مغضوب علیہم نصارا ہے اور منافقین ہے، مغضوب علیہم نہیں، زوالین، ظالین کون ہے؟ تو ظالین نصارہ ہے اور اسی طریقے سے منافقین یہ ظالین ہے. تو ان کے تفسیر کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ربط, وہاں جو ہے نا ایاک نعبد عبادت کا ذکر ہے اور یہاں بقرہ کے اندر عبادت کی تشریح ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, یا عبادت کی کیا ہے؟ تشریح ہے. اسی طریقے سے ایک اور ربط بقرہ کا فاتحہ کے ساتھ یہ ہے کہ فاتحہ کے اندر رحمان اور رحیم کا ذکر ہے, ہے یا نہیں ہے؟ رحمان رحیم کا ذکر ہے. تو بقرہ کے اندر رحمان اور رحیم کے شیون کو بیان کیا گیا ہے, رحمان اور رحیم کے شیون کو بیان کیا گیا ہے, رحمان اور رحیم کے مختلف رنگوں کو بیان کیا گیا ہے. جو آدم سے وجود میں لانے والا, سمجھے نا, یعنی اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارا نام و نشان نہیں تھا, ہمارا جو اصل ہے وہ اسی مٹی کے اندر بکھرا پڑا تھا, اور پھر کس شان سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے اٹھایا, اناج اور پھلوں کی طرف منتقل ہو گیا, اور پھر وہاں سے منتقل ہو گیا ہمارے ماں باپ کے جسموں کی طرف, اور پھر جو ہے نا ایک جگہ اللہ پاک نے اس کو جمع کیا, اور پھر اللہ پاک نے ایک شان کے ساتھ ہمیں ماں کے پیٹ میں تیار فرمایا, روح ڈالی گئی, پھر دنیا میں لے کر آیا, اور پھر تربیت کرتے کرتے جامعہ عربیہ اصل العلوم تک پہنچا دیا. آج ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمان اور رحیم کے مختلف رنگے ہیں, اور پھر یہ رنگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے غذا کا انتظام, یعنی اللہ میں جاپان کے ٹویوٹا کمپنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو گاڑی بنا کر جو ہے نا آپ کے حوالے کر دے, اب آپ جانے آپ کی گاڑی جانے, خراب ہوگی تو آپ کو بنانا پڑے گا, پیٹرول آپ کو ڈالنا پڑے گا, آپ کو کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ قیمتی انسان پیدا کیا ہے, اور صرف انسان کا نہیں بلکہ تمام کے تمام حیوانات اللہ پاک نے ان کے معاش کو اپنے ذمے لیا ہے. پیدا کرنے کے بعد یوں نہیں چھوڑا, ہمارے جو ہے نا زندہ رہنے کے تمام سامانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے, کمال تک لے جانے کے تمام سامانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے. آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے غلے اگاتا ہے, اور پھر ایک خاص جو ہے نا طریقے سے اس کو چلاتے چلاتے ہمارے گھروں پہنچا دیتا ہے, اور ہم اس کو استعمال کرتے, اور استعمال کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارے اندر جو ہے نا توانائی پیدا ہوتی ہے, خون پیدا ہوتا, سب کچھ پیدا ہوتا ہے, گوشت بھی پیدا ہوتا ہے اس بنتے اس سے. تو یہ رحمان اور رحیم کے کیا ہے؟ مختلف رنگ ہے, مختلف شعور ہے. وہاں رحمان رحیم کا ذکر ہے, اور بقرہ کے اندر رحمان رحیم کے مختلف شعور کا ذکر ہے. یہ ربط ہے بقرے کا کس کے ساتھ؟ فاتحی کے ساتھ. اب دو خلاصے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بقرے کے, کافی طویل صورت ہے, اور یہ دو خلاصے آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لے. جب یہ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو 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 آیتیں آئے گی آپ کے سامنے آپ خود سمجھیں گے کہ یہ فلاں آیت ہے, یہ فلاں آیت ہے, یہ فلاں آیت ہے. اس طریقے سے پوری صورت کیا ہو جائے گی؟ مربوط ہو جائے گی. اور یہ دو خلاصے میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ صورت کا کوئی حصہ رہ نہ جائے, سارا کا سارا خلاصے کے اندر آ جائے. اب پہلا خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر 22 رکو تک اولئک ہم المتقون, یہ پہلا حصہ ہے سورت کا. اور دوسرا حصہ پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک جو ہے نا یہ دوسرا حصہ جاتا ہے. تو خلاصہ اس خلاصے کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے دو حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں. پہلا حصہ 22 رکو تک ہے اور دوسرا حصہ 22 رکو سے لے کر آخر تک ہے. پہلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 10 مضامین کو بیان کیا ہے. کس کو بیان کیا ہے؟ 10 مضامین کو بیان کیا ہے. نمبر 1 توحید ہے فرق ثلاثہ کے اور پھر اس کی تفصیل. مومنین، کافر مجاہر اور منافقین، سمجھے نا؟ اس کی تفصیل کو پھر اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں. دوسرا مضمون توحید کا مضمون ہے، یا ایھا الناس اعبدوا. تیسرا مضمون صداقت قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لا ریب فیہ صداقت قرآن ہے. اور چوتھا مضمون اس سورت کے اس حصے کے اندر تخلیق آدم اور تخلیف آدم، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور پیدا کر کے خلیفہ بنانا. اس طرح اس حصے کے اندر اس مضمون کا بھی ذکر ہے. نمبر 5 بنی اسرائیل کے انواع خمسہ کا ذکر ہے تتمی کے ساتھ. بنی اسرائیل کے انواع خمسہ کا ذکر ہے تتمی کے ساتھ اس حصے کے اندر. نمبر 6 ازالۂ شبہات یہود، یعنی یہود نے جو شبہات اور اعتراضات کیے تھے تو ان کے اعتراضات کا تذکرہ بھی ہے، اس کا ازالہ بھی ہے. تقریباً 19 اعتراضات ہیں ان کے اور اس کا تذکرہ ہے اور ازالہ ہے. اور اس طریقے سے نمبر 7 کے اندر پھر 5 شکوے ہیں، اس کا تذکرہ بھی یہاں آئے گا. نمبر 8 رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے متعلقات، اس کا تذکرہ بھی ہے اس حصے کے اندر. اور پھر اسی حصے کے اندر تحویل قبلہ کا تذکرہ بھی آئے گا، سیقول السفہاء. اور پھر تردید شرک فعلی بھی اس حصے کے اندر ہے. تو یہ 10 مضامین پہلے حصے کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے. تو جیسے جیسے آپ کے سامنے یا آتے جائیں گے خلاصہ آپ کو یاد ہوگا، تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آپ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ مضمون شروع ہو گیا، اب یہ شروع ہو گیا، اب یہ شروع ہو گیا. اب جو دوسرا حصہ ہے جو 22 رکوع سے شروع ہوتا ہے اور سورت کے آخر تک جاتا ہے، اس میں 6 مضامین ہیں. پہلے حصے کے اندر 10 مضامین اور دوسرے حصے کے اندر کتنے مضامین ہیں؟ 6 مضامین ہیں. تو گویا کہ سورہ بقرہ کے اندر کل مضامین کتنے ہو گئے؟ 16 مضامین ہو گئے. دوسرے حصے کے اندر جو 6 مضامین ہیں، پہلا مضمون کیا ہے؟ اموری انتظامیہ کا بیان ہے، نمبر 1. نمبر 2 اموری مسلحہ کا بیان. نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ کا بیان. نمبر 4 اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا بیان. اور نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ کا بیان. اور نمبر 6 خاتمہ سورت ادعیہ کے ساتھ، ربنا لا تؤاخذنا، سمجھے نا؟ تو یہ 6 مضامین دوسرے حصے کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پہلے حصے کے اندر 10 مضامین ہیں، ٹوٹل مضامین کتنے ہو گئے؟ 16 مضامین ہو گئے. تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا اول سے لے کر آخر تک. ایک خلاصہ یہ خلاصہ تو تفصیلی خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اب دوسرا خلاصہ جو اس سے تھوڑا مختصر خلاصہ ہے، دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، کچھ سوابق ہے کچھ لواحق ہے، ٹوٹل 8 مقاصد ہے. ٹوٹل کتنے مقاصد ہیں؟ 8 مقاصد ہے تو وہ آٹھ مقاصد یہاں بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورت کے چار حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ چار حصے ہیں. پہلا حصہ ابتدائی سورت سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے، یعنی یہ جو 100 آیت ہے اس آیت کے اندر پہلے حصے کا ذکر ہے. یعنی یہ پہلا حصہ ہے، اور یہ جو پہلا حصہ ہے اس پہلے حصے کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے توحید باری تعالی. کیا ہے؟ توحید باری تعالی. اور توحید باری تعالی دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے اس حصے کے اندر، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے توحید کے اندر تحریف کیا تھا، ان کا تذکرہ ہے جنہوں نے توحید کے اندر کیا کیا تھا، تحریف کیا تھا، اور اسی طریقے سے کتاب کو چھپایا تھا. کتاب کو چھپایا تھا، بکثرت ان کے طرف انبیاء بھیجے گئے تھے، آسمانی کتابیں ان کے طرف نازل کی گئی تھی، لیکن ایسے بیکار قسم کے لوگ تھے کہ اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور شریک بھی عباد صالحین کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، جنات کو نہیں، ستاروں کو نہیں، بلکہ بچڑے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. بچڑے کو اللہ کے ساتھ شریک دے رہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء اس قوم کی طرف بھیجے، سب سے زیادہ آسمانی کتابیں ان کی طرف اتاری گئی، ان کی طرف بھیجی گئی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور وہ بھی بچڑے کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے کے اندر ان کا رد کیا ہے، اور توحید کو ثابت کیا ہے ادلہ عقلیہ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ادلہ نقلیہ من الملائکہ اور دلیل نقلی من الانبیاء السابقین کے ساتھ توحید کو کیا کیا ہے، ثابت کیا ہے. یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 176 تک، تقریباً یہ 75 آیتیں ہیں. ان 75 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی دوسرے حصے کو، دوسرے مضمون کو بیان کرتے ہیں. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہیں. اس بات رسالت اس حصے کے اندر، اور اس بات رسالت جو اس حصے کے اندر ہے وہ دو طریقوں سے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، تو ہر آدمی منادر اسلام بنا ہوا ہے نا، تو منادرین اسلام کیا کرتے ہیں؟ دو طریقے ہوتے ہیں، اپنے دعوی منوانے کی، خصم کے دعوی مٹھانے کے، دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خصم کی دلیل کے تردید کرتے ہیں، اس کو باطل کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب خصم کا دلیل باطل ہو گیا تو اپنا دعویٰ خود بخود کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خصم کی دلیل کو، یعنی اس طریقے کے اندر اپنے دعوی کی دلیل نہیں دیتے ہیں، خصم کے دعوی دلیل کو کیا کر دیا، باطل کر دیا. جب خصم کا دلیل باطل ہو گیا، دلیل باطل ہو گئی، تو اپنا دعویٰ خود کیا ہو گیا، خود بخود کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا. ایک طریقہ یہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خصم کی دلیل کو باطل کر کے اپنے دعوی کے اوپر دلیل پیش کرے، کہ خصم کا دعویٰ کیا ہے، دلیل باطل ہے، اور ہمارا جو دعویٰ ہے اس پر ہمارے پاس یہ دلیل ہے. تو یہ دو طریقے ہیں اس بات دعوی کے. تو تو ان دونوں طریقوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت کے لیے اس حصے کے اندر اختیار کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور ان لوگوں نے جو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 19 اعتراضات کیے تھے اس حصے کے اندر، ان 19 اعتراضات اور ان کے جوابات کا ذکر ہے. اور اس طریقے سے یہ حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 176 سے، لیس البر، یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اور تیسرے حصے کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ جہاد ہے. اس سے پہلے دو حصوں کے اندر ذکر تھا کس کا؟ اس بات توحیدی باری تعالیٰ کا اور اس بات رسالت کا، ان دونوں کا تعلق عقیدی سے ہے. تو تیسرے حصے کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ نجات کے لیے صرف عقیدے کا درست ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور صرف عمل کے اندر نمازیں کافی نہیں ہے بلکہ جہاد بھی ضروری ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اور اسی طریقے سے دفع شرور کے لیے، اور اسی طریقے سے اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس مسئلے کو تیسرے حصے کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا تنظیم کو بیان کیا گیا ہے. کس کو بیان کیا ہے؟ تنظیم کو، کہ جب آپ جہاد کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے تنظیم ضروری ہے، بغیر تنظیم کے کام نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ تو تنظیم کے اندر کیا بیان کرتے ہیں؟ یعنی تین منازل ہے، تین منازل ہے. تو پہلا منزل کیا ہے؟ کہ مجاہد کا ٹریننگ، بغیر ٹریننگ کے کوئی میدان نہ جائے، میدان میں نہ جائے، پہلے وہ ٹریننگ حاصل کرے، اور ٹریننگ حاصل کر کے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ میدان میں جائے گا. پھر ٹریننگ کے لیے 10 قواعد بیان کیے ہیں. 5 قواعد کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور 5 قواعد کا تعلق باقی اعضاء کے ساتھ ہے. اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ مجاہد جہاد کے لیے تب جا سکے گا کشمیر یا کسی اور علاقے کے اندر، جب اس کے اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنی ریاست کے اندر کیا ہوگا؟ امن ہوگا. اس لیے کہ اگر یہاں امن نہیں ہے تو وہاں جہاد کے لیے کیسے جائے گا؟ یہاں اس کے بیوی بچے غیر محفوظ ہے تو وہ گھر سے نکل کر کیسے جہاد میں جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. ضروری ہے کہ یہاں اس کے پاس کیا ہو، ریاست کے اندر اس کے پاس کیا ہو، امن ہو، تب وہ جہاد پہ جا سکتا ہے. اور امن کے لیے، امن کیسے قائم ہوگا؟ امن کے لیے ضروری ہے عدل اور انصاف کے نظام کو لاگو کرنا، رول آف لا، اس کو جو ہے نا لاگو کرنا، یہ امن کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر امن جو ہے نا پیدا نہیں ہوگا. اور مثال کیا ہے؟ ریاست مدینہ ہے، اور اس طریقے سے حجاز مقدس کے عوام ہے، ان کے عقائد بگڑے تھے، ان کے اعمال بگڑے تھے، قتل و غارت گری عروج پر تھی، راہزنی اور ڈکیتیاں جو ہے نا ان کا پیشہ تھا. جیسے کہ ہمارے ہاں کسی زمانے کے اندر اندرونی سن کے اندر ان بچوں کی عزت ہوتی تھی، بڑی عزت ہوتی تھی کہ ڈاکو کا بچہ ہے، اور کراچی کے اندر ان بچوں کے جو ہے نا بڑی عزت ہوتی تھی ان بھائیوں کے، کہ اس کے بھائی نے 100-200 قتل کیے. تو بالکل جو ہے نا یہ ماحول تھا وہاں پر، ان کے پاس یہ ماحول تھا. اور قتل و غارت، ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں کے لوگوں پر حملہ کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، اور پھر اس کے بدلے میں کیا کرتے تھے؟ پیسے وصول کرتے تھے. تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت سے نیچے گر گئے تھے، اور حیوانات کے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ شامل اور داخل ہو گئے تھے. کس طریقے سے صرف وہ انسانیت کی لکیر پر واپس نہیں آئے، بلکہ دنیا کے امام بنے. کس طرح بنے؟ رول آف لا بحال ہونے کے بعد، نظام عادل و انصاف کے رائج ہونے کے بعد. کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نظام کو رائج کر دیا تو قریشی لڑکی ہے چوری کی، قریش عرب کا سب سے معزز قبیلہ ہے، سب سے بڑا قبیلہ ہے، پریشان تھے کہ ہاتھ کٹے گا اور قوم اور قبیلے کی بدنامی ہوگی، سفارش کے لیے کسی کو تلاش کیا جائے. مشورہ ہوا کہ اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ہے اور حضرت فاطمہ حضرت کی صاحبزادی ہے، دونوں کو تیار کیا. سفارش کے لیے انس اسامہ تشریف لے جاتے ہیں. جب سفارش شروع کیا کأنما فوقعا فی وجنتیہ الرمان، آپ کے رخسار غصے سے ایسے لال ہو گئے گویا کہ انار کے دانے آپ کے رخساروں پر پوڑے گئے. اور فرمایا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ حدود کے اندر سفارش کی گنجائش نہیں ہے، حدود کو تو کوئی معاف نہیں کر سکتا کیونکہ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. ہاں قصاص بندے کا حق ہے، قصاص بندے کا حق ہے، تو مقتول کے وارث قصاص کو معاف کر سکتے ہیں، قصاص معاف کر کے دیت بھی وصول کر سکتے ہیں. دیت 100 اونٹ ہے، اگر وہ کم پہ راضی ہو جائے 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی راضی ہو جائے تو اختیار ہے اس کو، لیکن حدود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس میں سفارش نہیں چلتی اور اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور پھر سزا جاری ہو گیا، سزا بھی گئی. تو اس طریقے سے وہاں پر کیا ہو گیا؟ امن قائم ہو گیا. اس لیے کہ جب ظالم کو پتہ چلے گا کہ ایک دن آئے گا نظام مضبوط ہے اور میں نظام کے پکڑ میں آؤں گا، مجھے سزا دی جائے گی. قاتل کو جب پتہ چلے گا کہ مجھے سزا دی جائے گی، اور اسی طریقے سے جب شراغبی کو پتہ چلے گا کہ مجھے سزا دی جائے گی، تو احمد لگانے والے کو جب پتہ چلے گا کہ مجھے سزا دی جائے گی، تو پھر جرائم کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. کسی بھی ریاست کے اندر اگر قاتل کو سر عام پھانسی دی جائے، اور اسی طریقے سے زانی شادی شدہ ہے سر عام رجم کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے سر عام اگر اس کو کوڑے مارے جائے، اور اس طریقے سے چور کا ہاتھ اگر سر عام کاٹا جائے، ڈاکو ہے تو سر عام اگر اس کا ہاتھ اور ایک ٹانگ جو ہے نا وہ کاٹا جائے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر معاشرے کے اندر بدامنی ہو، قتل ہو، لوٹ مار ہو، چوری ڈکیتی لازدنی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمجھے نا. اور یا یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو یا قانون مضبوط ہو تو جرائم کے معاشرے کے اندر عمل آتا ہے، اور یا ایمان مضبوط ہو اگر غلطی ہو جائے تو خود قانون کی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے، جیسے کہ امرا غامدیا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا. حضرت اسب حضرت کے پاس آئی، اسب تو حد فاقم ہو علیہ، حضرت میں نے گناہ کیا ہے، میں حد کے مستحق ہو گئی، قائم کیجئے. اور اس طریقے سے معاذ اسلمی حضرت کے پاس پیش ہو گئے اور انہوں نے اپنے خطا کا اقرار کر لیا اور حضرت سے درخواست کی کہ آپ میرے اوپر حد کو جو ہے نا جاری کیجیے. ایمان مضبوط ہو تو امن آتا ہے، یا قانون مضبوط ہو تو امن آتا ہے معاشرے کے اندر. لیکن جہاں قانون وہی ہو جو پاکستان میں ہے، امیر کے لیے قانون کوئی قانون نہیں، وہ قانون سے اوپر ہے، اور غریب کے لیے ایک دفعے کے بجائے کتنے دفعے لگتے ہیں ایف آئی آر کے اندر؟ 10, 15, 20 دفعے لگ جاتے ہیں غریب کے لیے جب قانون کا یہ حال ہو، اور عوام کا یہ حال ہو جو ہمارے سیاستدانوں کا ہے. باپ چوری کرے تو بیٹا بچائے، بیٹے چوری کرے تو باپ بچائے، تو پھر وہاں امن کیسے ہوگا؟ وہاں تو پھر قتل و غارت گری ہوگی، وہاں بدامنی ہوگی، وہاں جلاؤ گراؤ ہوگا، وہاں خون بہے گا. تو امن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، عدل کا قانون، عدل اور انصاف کا قانون کیا ہو، رائج ہو، تب مجاہد جو ہے نا وہ کیا میدان جہاد میں جا سکتا ہے. تو یہ اس کا بیان ہے تیسرے حصے کے اندر. اور پھر چوتھا حصہ جو ہے نا، یہ تیسرا حصہ کہاں تک جاتا ہے؟ تیسرے پارے کے دوسرے آیت تک جو ہے نا یہ حصہ جاتا ہے. اور وہاں پر جو ہے نا، وہاں اس کے بعد پھر جو ہے نا انفاق کا ذکر ہے، وہاں سے لے کر آخر تک اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ جماعت کے آداب کا ذکر ہے. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر 8 امور 8 مقاصد بیان کیے گئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. 4 مقاصد اصالتاً بیان کیے گئے ہیں اور صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور چار مقاصد طبعاً ضمناً بیان کیے گئے ہیں اور بطور تفریح بیان کیے ہیں. اب توحید باری تعالیٰ اصالتاً بیان کیا گیا ہے, سرات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اور توحید باری تعالیٰ کے اوپر ایمان بالآخرت کو ضمناً طبعاً اور تفریعاً بیان کیا گیا ہے. اس بات رسالت اصالتاً بیان کیا گیا ہے, صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اور اس بات رسالت کے اوپر صداقت کتاب ضمناً طبعاً اور تفریعاً بیان کیا گیا ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ کو اصالتاً اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر تنظیم کو بیان کیا گیا ہے ضمناً طبعاً اور تفریعاً. سمجھے نا؟ لیکن تنظیم کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھ کے کہ جہاد کے جو اصول ہے وہ تین حصے, اس کے ابتدائی اصول, درمیانی اصول, آخری اصول. تو بقرہ کے اندر ابتدائی اصول کا ذکر ہے, مجاہد کے ٹریننگ کا ذکر ہے اور ٹریننگ سے متعلق جو قوانین ہیں اس کا ذکر ہے. درمیانی اصول کہ جب مجاہد میدان جہاد میں پہنچے, فوجی جب میدان جہاد میں پہنچے تو وہاں پر جو میدان جہاد کا جو کمانڈر ہے فوجی, اور اس طریقے سے جو سپاہی ہے, تو کمانڈر کی کیا فرائض ہے اور اس طریقے سے سپاہی کی کیا فرائض ہے, اس کے اصول قوانین کا تذکرہ پھر سورہ نساء کے اندر ہے. اور جب جنگ ختم ہو جائے, مال غنیمت ہاتھ لگ جائے اور اس طریقے سے کامیابی ملے یا ناکامی, اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, یعنی جہاد کے جو آخری اصول ہے اس کا ذکر پھر انفال کے اندر ہے. انفال کے اندر ہے. تو اگر بقرہ اور نساء اور انفال کے اندر جو جہاد کے قوانین بیان کیے گئے ہیں, جو اصول بیان کیے گئے ہیں, مجاہد کے تربیت کے جو قوانین اور اصول بیان کیے گئے ہیں, اور اس طریقے سے میدان سنبھالنے کے لیے جو قوانین اور اصول بیان کیے گئے ہیں, اور میدان میں جو کچھ ہاتھ لگے اس کی تقسیم کے لیے, اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, اس کے لیے جو قوانین اصول بیان کیے گئے ہیں, یہ صحابہ کرام کے اندر کیا ہو گئے تھے, یعنی یہ 100% جو ہے نا ان کے اندر یہ زندہ تھے, اور صحابہ کرام نے ہر میدان کے اندر جو دشمن کو شکست دیا تھا, اور بالآخر اس زمانے کے اندر جو سپر طاقتیں تھی ان کو جو شکست فاش سے جو ہے نا دوچار کیا تھا, ان اصولوں کے اپنانے کی وجہ سے. ویسے انالی بن کر میدانوں میں نہیں گئے تھے, ان اصولوں کو اپنانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے ہر میدان کے اندر کامیابی حاصل کی, اور سپر طاقتوں کو انہوں نے کیا دی تھی, شکست دی تھی. تو بہت بہترین کتاب اس پر جو ہے نا لکھی جا سکتی ہے, اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس پر جو ہے نا بہترین کتاب لکھ سکتے ہیں. اور پھر آخری اسی کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کو صراحت کے ساتھ اصالتاً بیان کیا گیا ہے اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اور اس پر پھر جو ہے نا جماعت کے آداب کو ضمناً طبعاً تفریعاً بیان کیا گیا ہے. تو آٹھ مقاصد ہے, آٹھ مقاصد میں سے چار صراحت کے ساتھ اصالتاً بیان کیے گئے ہیں اور چار ضمناً طبعاً اور تفریعاً جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں. تو اس طریقے سے آٹھ مقاصد کا بیان ہے سورہ بقرہ کے اندر. سمجھ گئے نا؟ اب مابہر امتیاز, مابہر امتیاز کیا ہے؟ اچھا پہلے تو سورت کا مقصد, یہ تو خلاصہ میں نے بیان کیا. سورت کا مقصد, سورت کا مقصد کیا ہے؟ یعنی بیان مقاصد سمانیہ ترتیب وار, صرف اور صرف آپ کو اسی صورت کے اندر ملیں گے, کسی اور صورت میں نہیں ملیں گے. یہ مابہر امتیاز ہے. اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے جو بچڑے کو معبود بنایا تھا اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے. تو یہ دوسری وجہ امتیاز ہے, یہ دوسری وجہ امتیاز ہے. اور اسی طریقے سے جہاد کے ابتدائی اصول اسی صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں, یہ تیسری جو ہے نا کیا ہے, وجہ امتیاز ہے. یہ تیسری کیا ہے, وجہ امتیاز ہے. اور تو مقصد بھی آ گیا, اور اسی طریقے سے جو ہے نا مابہر امتیاز بھی آپ کے سامنے آ گیا, اور ربط بھی فاتحے کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا, اور خلاصہ بھی دو خلاصے میرے تفصیل کے ساتھ بیان کیے تاکہ سورت کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. تو دو خلاصے جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے ذہن میں یاد رکھے, ذہن میں اس کو ذہن میں کیا کر لے, بٹھا لے, تاکہ اس صورت کا سمجھنا آپ کے لیے کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. سمجھے نا, آپ کے چھ کا وقت بھی قریب ہے تو کیا کر لے, آگے جائے یا یہیں رک لے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل داء, اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین, اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولا یا عز و جل, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے حکیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بہت بڑی قربانی دیتے ہیں, اہلیہ بیمار ہے, دعا فرمائے کہ اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور یہ جو ان کی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کو ان کے مغفرت کا ذریعہ بنائے. مولا عز و جل قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما, قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اسی طریقے سے جو لوگ ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے سے شریک ہے یا جو بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ شریک ہے, مولا عز و جل سب کے آنے کو, بیٹھنے کو, اور اس مجلس کے اندر شرکت کو, درس قرآن لینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مغفرت کا ذریعہ بنا اور ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمارے شیخ مولا عز و جل جنہوں نے اس کار خیر کی بنیاد رکھی تھی, ہماری یہ محنت اور ہماری یہ سعی مولا عز و جل حضرت شیخ کی رسالت کا جاریہ بنا. یا رب العالمین ان کی درجات کو بلند فرما, جنت الفردوس عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہلو بھائی واپس آ جاؤ, یہ تو میں نے 10:30 سمجھا, یہ تو 9:30 ہے, واپس آ جاؤ. میں حیران ہو گیا کہ اتنی جلدی وقت کیسے ختم ہو. آ جاؤ بھائی واپس آ جاؤ, یہ تو میں نے سمجھے شاید 10:30 ہو گیا, یہ تو 9:30 ہے. حیرت ہو گئی کہ اتنے جلدی وقت کیسے ختم ہو گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ تمہید مع ترغیب ہے, اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ اجابت درخواست ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مجدد الفی ثانی، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم ظن کے درجے میں اس کے معنی کو جانتے ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یا یہ ہے کہ یہ راز کی باتیں ہیں اللہ اللہ کے نبی کے درمیان، آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نازل کیا ہے، اس لیے کہ تحقیق اور تدقیق جس کا مزاج بن جائے تو جب لفظ ان کے سامنے آتا ہے، جب تک اس لفظ کے معنی کے گہرائی تک وہ نہیں پہنچتے ان کو نیند نہیں آتی، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آپ اس لفظ کے تحقیق اور معنی جاننے کے در پہ نہ ہو بلکہ اس پر صرف ایمان لائے، اس پر صرف کیا کرے، ایمان جو ہے نا وہ لائے، تو یہ آزمائش ہے ان کے لیے، باقی اس کا معنی جو ہے نا وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں، ہمیں حکم ہے ان پر ایمان لانے کا، تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ بالکل حق سچ ہے۔ باقی ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کو مختلف صورتوں کے ابتدا میں ذکر کیا ہے، سب کو ایک صورت کے ابتدا میں ذکر نہیں کیا، اور مخصوص تعداد کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو وہ ساری حکمتیں قاضی بیضاوی نے بیان کی ہے، وہ تو لمبی کافی لمبا بحث ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تین سورتوں کے علاوہ، سورہ روم ہے، عنکبوت ہے اور نون ہے، یہ تین سورتیں ہیں، ان کے علاوہ جتنی سورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات مذکور ہے تو حروف مقطعات کے بعد کتاب کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے، اب میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، ذرا آپ غور کیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں الف لام میم کے بعد کتاب کا ذکر ہے یا نہیں ہے، کتاب کا ذکر ہے، الف لام میم سواد کتاب انزل الیک، کتاب کا ذکر ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کتاب کا ذکر ہے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کتاب کا ذکر ہے، طہٰ سین میم تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، کتاب کا ذکر ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب، کتاب کا ذکر ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کتاب کا ذکر ہے، سواد والقرآن ذی الذکر، کتاب کا ذکر ہے، حامیم تنزیل الکتاب، کتاب کا ذکر ہے، قاف والقرآن المجید، کتاب کا ذکر ہے، ہے یا نہیں ہے، تین سورتوں کے علاوہ روم، عنکبوت، نون، ان کے علاوہ جتنی سورتوں کے ابتدا میں حروف مقطعات مذکور ہے اس کے بعد کتاب کا ذکر موجود ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات کہ کلام عرب کے جو کلمات ہیں وہ یک حرفی ہے قے، دو حرفی ہے خز مر قل، سے حرفی ہے جیسے کہ عام کلمہ ضرب فعل وغیرہ وغیرہ، چار حرفی ہے جیسے اسم بتاؤ، چار حرفی، ارے خدا کے بندے کتابوں کے اندر آپ جعفر کیا کہا جعفر کہا آپ نے پانچ حرفی ہے جیسے کلمات عرب ایک حرفی دو حرفی سے حرفی چار حرفی ہے پانچ حرفی اور یہ جو حروف مقطعات صورتوں کی ابتدا میں ذکر کیے گئے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے ایک حرفی نون قاف دو حرفی طہ یاسین حامیم اور سے حرفی الف لام میم الف لام را چار حرفی الف لام میم سواد پانچ حرفی جیسے کہ اچھا اس میں اشارہ کس کی طرف ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طریقے سے کلام عرب مرکب ہے ان حروف سے یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یہ مرکب ہے ان حروف سے جن حروف سے اے اہل عرب تمہارا کلام مرکب ہے اے اہل عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مرکب ہے انہی حروف سے جس سے تمہارا کلام کیا ہے مرکب ہے اور اللہ کے کلام کے کلمات بھی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہے ایک حرفی دو حرفی سی حرفی چار حرفی پانچ حرفی تو حروف مبانی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہے کلمات وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہے تو پھر اگر یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا مرتب کیا ہوا کلام ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اس کے مثل لانے سے عاجز رہ جائے پھر بھی جب آپ عاجز رہ گئے جبکہ حروف مبانی وہی جو تمہارے کلام کے ہے کلمات وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہے پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق انسان کا کلام ہے پھر ماننا پڑے گا اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو پھر آپ مقابلے سے عاجز نہ ہوتے جبکہ فصحا بلغا آپ کے اندر بکثرت موجود ہے ادیب عریب آپ کے اندر بہت بڑے پیمانے میں موجود ہے اور چیلنج ایک دن کے لیے دو دن کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے ہے وقت بھی بہت زیادہ ہے اور چیلنج ایک دو قبیلے کو نہیں دیا تمام قبائل کو دیا تمام عالم کو دیا ہے اور زیادہ وسعت ہے اور پھر چیلنج ایک دفعہ نہیں دیا کیونکہ جب چیلنج ایک دفعہ دیا جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ دوبارہ دے دے پھر ہم دیکھ لیتے لیکن ایک دفعہ چیلنج دیا اس نے خاموش ہو گئے تو جس صورت کی ابتدا کے اندر الفاظ تہجی ہے چیلنج کے عادہ ہے چیلنج کا کیا ہے یہ آدھا ہے تو چیلنج بار بار دیا گیا ہے تو بار بار چیلنج دینے کے بعد اور ایک دوسرے سے تعاون کی اجازت دینے کے بعد اور اپنا جان مال وقت اس میدان میں کپانے کے حکم کے بعد اور قیامت تک کے لیے جو ہے نا وقت کے اندر وسعت کے بعد اگر 1400 سال گزرنے کے بعد آپ اس کلام کا مثل نہیں لا سکے مثل پورے کلام کا تو چھوڑیے 10 سورتوں کا مثل نہیں لا سکے 10 سورتوں کا مثل چھوڑے ایک سورت کا مثل نہیں لا سکے ایک آیت کا مثل نہیں لا سکے ایک جملے کا مثل نہیں لا سکے اور حروف وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں کلمات وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق انسان کا کلام ہے سمجھ گئے نا یہ نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک اس میں اشارہ ہے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے الف لام میم اگر نام ہے سورت کا الف لام میم اگر نام ہے سورت کا تو سورت مؤنس ہے پھر اس میں اشارہ کیا لانا چاہیے تھا مؤنس کا جبکہ یہاں اسم اشارہ کس کا لایا گیا ہے؟ مذکر کا لایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ اسم اشارہ جب دائر ہو مشار الیہی اور خبر کے درمیان تو تذکیر تانیث کے اندر مشار الیہی کا اعتبار نہیں ہوتا, خبر کا اعتبار ہوتا ہے. کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ خبر کا. اور خبر کیا؟ کتاب. کتاب مذکر ہے, اس لیے اسم اشارہ مذکر کا لایا گیا. اسم اشارہ کس کا لایا گیا؟ فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي, هذا ربی. تو شمس مذکر ہے, مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو اگر ہذا سے اشارہ شمس کی طرف ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ مشار الیہی کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاذہ ہونا چاہیے تھا, لیکن ہاذہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ہذا کہا, اس لیے کہ ہذا کے بعد رب خبر ہے. رب کیا ہے؟ خبر ہے. اور خبر کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اس میں اشارہ جب دائر ہو مشار الیہی اور اس کے خبر کے درمیان تو تذکیر تانیث کے اندر مشار الیہی کا اعتبار نہیں ہوتا, خبر کا اعتبار ہوتا ہے. خبر مذکر ہے رب, اس لیے کیا کہا؟ ہذا کہا. تو اس طریقے سے یہاں کتاب مذکر ہے, اس لیے کیا کہا؟ ذالکا کہا. سمجھ گئے نا بات کو؟ ذالک الکتاب, عظمت قرآن. ذالک الکتاب, یہ کیا ہے؟ بیان ہے عظمت قرآن کا. بیان ہے عظمت قرآن کا. کیسے؟ اس طرح کہ الکتاب خبر ہے, معرب باللام ہے. خبر ہے اور کیا ہے؟ معرب باللام ہے. اور قانون یہ ہے کہ جب خبر معرف باللام ہو تو خبر کا حصر ہوتا ہے مبتدا کے اندر. مبتدا کیا ہے؟ ذالکا ہے. اور ذالکا سے مراد کیا ہے؟ قرآن. تو کتاب کا حصر ہو گیا کس کے اندر؟ قرآن مجید کے اندر. کتاب کا حصر ہو گیا کس کے اندر؟ قرآن مجید کے اندر. حالانکہ کتابیں تو اور بھی ہے, لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے, یعنی کمال کے اس درجے پر فائز کتاب ہے, عظمت کے اس درجے پر فائز کتاب ہے کہ کتاب کہلانے کا اہل اگر ہے تو وہ اسی میں ہے. سمجھے نا؟ کمال کی وجہ سے. حصر کتاب کا قرآن مجید میں جو کیا گیا ہے کس کی وجہ سے؟ عظمت قرآن کی وجہ سے اور کمال قرآن کی وجہ سے کتاب کا حصر کیا گیا. اگر کتاب اصل کتاب, اگر کتاب ہے تو بس تو یہی کتاب ہے, تو عظمت قرآن کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. ذالک الکتاب سے لا ریب فیہ صداقت قرآن ہے. لا ریب فیہ صداقت قرآن ہے. قرآن مجید میں شک شبہ نہیں ہے. فی نفسی اس میں کیا نہیں ہے؟ اب سوال پیدا ہوگا کہ لوگوں نے تو شک کر لیا, لوگوں نے کیا کیا؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ کہا کہ لا ریب فیہ قرآن مجید میں فی نفسی شک نہیں ہے, قطعی یقینی کتاب ہے. یہ تو نہیں کہا کہ لا یرتاب فی احد, اس میں کوئی شک نہیں کرے گا, یہ تو نہیں کہا. تو پر آپ یہ اعتراض کہاں سے لے کر آئے؟ قرآن مجید کے اندر شک شبہ نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کرے گا, یہ نہیں کہا. بلکہ شک کرنے والے شک کریں گے, لیکن ازالہ شک کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. ازالہ شک کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ آپ کو اگر قرآن مجید کی کتاب اللہ ہونے میں شک شبہ ہے تو قرآن مجید کی حروف مبانی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں, کلمات وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں, لہذا تم قرآن مجید کے ایک مختصر سورت جیسی سورت بنا کر پیش کرو. اگر پیش نہیں کر سکے تو آپ کا شک کیا ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے زائل ہو جائے گا. تو ازالہ شک کا طریقہ بتایا ہے. شک کی نفی نہیں کی کہ اس میں کسی نے, اس میں کوئی شک نہیں کرے گا یا اس میں کسی نے شک نہیں کیا, لیکن فی نفسی اس کتاب کے اندر کیا نہیں ہے؟ شک نہیں ہے. یہ قطعی اور یقینی کتاب ہے. لا ریب فیہ ہدن للمتقین, اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدن مصدر ہے، ہدایت ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ الہدایت اسم لمن یقی نفسہ عما یضرہ فی الآخرہ. قاضی بیضاوی نے لکھا ہے ہدایت کہتے ہیں، ہدایت نام ہے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے آخرت میں نقصان ہو سکتا ہو. سمجھے نا؟ یعنی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. نہیں، تقوی کا معنی میں بیان کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اسم لمن یقی نفسہ عما یضرہ فی الآخرہ، یعنی اپنے آپ کو بچانا ہر اس چیز سے جس سے آخرت میں کیا ہو، نقصان کا اندیشہ ہو. یہ تقوی ہے. اب قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے کیا مطلب؟ متقی تو کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنے آپ کو بچانے والا ہو ہر اس چیز سے جو آخرت کے اندر کیا ہو، نقصان دہ ہو. تو پھر اس کو اور کیا ہدایت ملے گی قرآن سے؟ وہ تو ہدایت پر ہے. ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں متقین سے مراد معنی حقیقی نہیں ہے، معنی مجازی ہے. یعنی متقین باعتبار ما یعولو کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے. ابھی متقی نہیں ہے لیکن آگے وہ کیا ہوں گے؟ متقی ہوں گے. یا متقی سے مراد متقی بالفعل نہیں ہے بلکہ متقی بالقوہ ہے. متقی بالقوہ ہے، سمجھے نا؟ اور یا یہ ہے کہ متقی سے مراد یہاں پر وہ متقی ہے کہ جو ہدایت کے پہلے درجے پر کیا ہو، فائز ہو، وہ متقی مراد ہے. ہدل للمتقین، تقوی کے تین درجات ہیں. التوقی عن العذاب المخلد بالتبری عن الشرک، یعنی شرک سے براءت اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے بچانا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. آسان الفاظ میں آپ کیا کہیں گے؟ ایمان لا کر اپنے آپ کو شرک سے بچانا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. اس لیے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، گناہگار ہے. وہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائے گا اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں کیا ہوگا، داخل ہوگا. تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. ہر مومن، ہر مسلمان جو ہے نا وہ اس درجے، یعنی اس کا مصداق ہے. دوسرا درجہ تقویٰ کا، اچھا، وَأَلْزَمْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ توحید مراد ہے. یہاں تقویٰ سے مراد یہی درجہ مراد ہے. اور دوسرا درجہ تقویٰ کیا ہے؟ التَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يَأْسِمُ بِالْفِعْلِ اَوِ التَّرْكِ، یعنی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا، چاہے وہ فعل کے قبیل سے ہو چاہے وہ ترک کے قبیل سے ہو، جس سے آخرت کے اندر کیا ہو سکتا ہو، نقصان ہو سکتا ہو، نقصان کا اندیشہ ہو. ایسے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے. اور تقویٰ کا جو معروف معنی ہے اس سے مراد جو ہے نا یہی معنی مراد ہے. جیسے کہ ولو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا، یہاں تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ یہی درجہ مراد ہے. اور تیسرا درجہ تقویٰ کا کیا ہے؟ التجنب اما یشغل سره عن الحق وتوجه بشراشره، یعنی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا جو آپ کو حق سے غافل کر سکتے ہیں، اللہ سے، موت سے، قبر سے، جو چیزیں آپ کو غافل کر سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا، بچانا. اور دل کے گہرائی سے، دل کے ہر زاویے سے، دل کے ہر کونے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور یہ تقویٰ کا جو ہے نا سب سے کیا ہے، اعلیٰ درجہ ہے. وَاتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ سے مراد یہی درجہ مراد ہے. تو یہاں متقین سے مراد وہ متقین ہے کہ جو تقویٰ کے پہلے درجے پر کیا ہو، فائز ہو. مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ایمان لے کر آئے ہیں تو قرآن مجید ان کے لیے کیا ہے، ہدایت. اب قرآن مجید کی ہدایت تو عام ہے، سب کے لیے. قرآن مجید کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن یہ جو کہا گیا ہدل للمتقین تو بیتمار استفادہ کے کہا گیا کہ مستفیدین قرآن مجید سے کون ہے، متقین ہے. جیسے کہ مدرسہ ہے کسی علاقے کے اندر، تو مدرسہ مرکز ہدایت ہے. مدرسہ کیا ہے، مرکز ہدایت ہے. اور یہاں سے ہر کسی کو ہدایت ملے گی، لیکن اسے ملے گی جو مدرسے میں آئے گا، بیٹھے گا اور مدرسے کے ساتھ تعلق قائم کرے گا. اور جو لوگ مدرسے کے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن وہ مدرسے میں آتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں اور درسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تو ظاہر پھر ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو قرآن مجید کی ہدایت عام ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ اور فائدہ صرف ان کو ملتا ہے کہ جو کیا ہے، مسلمان ہے، جو مومن ہے. مثال کے طور پر مزید وضاحت کے لیے میں کہتا ہوں کہ نظر کا چشمہ ہوتا ہے، تو نظر کا چشمہ اس آدمی کے حق میں مفید ہے جس کے آنکھوں میں بینائی ہو لیکن کمزور ہو. تو وہ اگر نظر کا چشمہ لگائے گا تو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا. لیکن جس آدمی کے آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو اس سے نظر کے چشمے سے فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے قرآن مجید سے فائدہ اس کو ہوگا جس کے پاس کیا ہو، ایمان ہو. تو پھر وہ قرآن مجید کا سبق لے کر آگے بڑھے گا اور اس طریقے سے تقویٰ کے تمام درجوں کو جو ہے نا وہ سر کرے گا، اور ایک کامل مومن جو ہے نا وہ بن جائے گا. اور ایسا کامل مومن بنے گا کہ اس کی زندگی وہ اسلام کے لیے بہترین جو ہے نا دعوت بن جائے گی، وہ چلتا پھرتا دعوت بنے گا. جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، لوگ اس کے عمل کو دیکھیں گے، لوگ اس کے معاملات کو دیکھیں گے، لوگ اس کے اخلاق کو دیکھیں گے، لوگ اس کے کردار کو دیکھیں گے، تو اسلام سے متاثر ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے. سمجھے نا، جو قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتارے گا اور اس پر عمل کرے گا. ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ متقین کی صفات ہے، متقین کی صفات کا بیان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. غیب سے مراد کیا ہے، بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ما غاب عنا مراد ہے، جو چیزیں ہم سے کیا ہے، پوشیدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا تو ہمیں اپنے آنکھوں کے دیکھی چیزوں پر وہ یقین نہیں ہے جو یقین اللہ کے نبی کی فرمان اور ارشاد پر ہے. جیسے کہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، قبر کی زندگی کو نہیں دیکھا، میدان محشر کو نہیں دیکھا، حساب کتاب کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے خبر دی ہے اور ہمارے اس پر کیا ہے، ایمان ہے. یہ ایمان بالغیب ہے، یہ کیا ہے، ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر جو ہے نا کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہ پہلی صفت ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کے اندر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہاں عقیدے کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ کہ متقی وہ ہے جس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس مضبوط عقیدہ ہو. غیب پر ایمان، جو چیزیں اس کے آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے لیکن اللہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، ایمان ہے، عقیدہ مضبوط ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت ہے، اور وہ قائم کرتے ہیں نمازوں کو، ادا نہیں کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. ادا میں اور قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھے نا. قائم کرتے ہیں نمازوں کو کیا مطلب، یعنی وہ اس طریقے سے نماز کے پابند ہے کہ 24 گھنٹے نماز اس کے سامنے کڑی رہتی ہے. بازار میں ہے تو نماز سامنے کڑی ہے، گھر میں ہے تو نماز سامنے کڑی ہے، دوستوں میں ہے تو نماز سامنے کڑی ہے، منڈیوں میں بیٹھا ہے تو نماز سامنے کڑی ہے، کھیتوں میں ہے تو نماز سامنے کڑی ہے، اور بار بار وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، نماز سامنے کڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت کا وقت گزر جائے. یہ ہے نماز قائم کرنا. یہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. نماز تو بھی ادا کرتے ہیں جو اپنے نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، اور ارادہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے، سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں، پھر گھر میں پڑھ لیتے ہیں. جاتے ہیں، ارادہ کرتے پھر بیٹھتے ہیں، ارادہ کرتے بیٹھتے ہیں، پھر جا کر جو ہے آخر رکعت کے اندر شرکت مل جاتی. اور کبھی کبھی جو ہے نا دو وقتوں کی نماز ایک وقت میں پڑھتے، او ہو پتہ نہیں چلے نماز قضا ہو. تو یہ ادا کر دے والے، جس کے نماز، یعنی وہ جس نے اپنے آپ کو نمازوں کا ایسا پابند بنا دیا اور ایسا خوگر بنا دیا کہ نماز 24 گھنٹے اس کے سامنے کڑی ہے. رات کو اگر وہ جلدی سوتے ہیں، کس لیے جلدی سوتے ہیں؟ تاکہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے. کس لیے جلدی سوتے ہیں؟ تاکہ فجر کی نماز ناغا نہ ہو. نماز قائم ہے، سمجھے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب چیز کڑی ہوتی ہے تو اس کا سارا حسن جو ہے نا وہ کامل ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے. آپ بیٹے ہیں، کڑے ہیں، بہت اچھے لگتے ہو، خوبصورت لگتے ہو، لیکن جب آپ لیٹ جائیں گے تو دیکھنے والے کو نفرت ہو جائے گی آپ سے، سمجھے نا. لیٹا ہوا انسان گویا کہ اس کا حسن آدھے سے نہیں، ایک چوتھائی حسن رہتا، 3/4 حسن چلا جاتا ہے لیٹنے کی وجہ سے. تو نمازوں کو قائم کیا مطلب، یعنی انتہائی خوبصورت نمازیں وہ ادا کرتے ہیں، خوبصورت نمازیں، رکو رکو کی طرح، قیام قیام کی طرح، سجدہ سجدے کی طرح، قوم قومے کی طرح، جلسہ جلسے کی طرح، اور دل سے مکمل متوجہ اللہ کی طرف، اور ایسا متوجہ ہے کہ جسم سن ہو گیا، جیسے صحابہ کرام کا جسم کمال توجہ کی وجہ سے سن ہو جاتا تھا. اسی وجہ سے جب تیر نکلتا نہیں تھا نماز کے دوران نکالتے تھے، بے ہوشی دینے کی ضرورت نہیں تھی، نماز سے وہ بے ہوش ہوتے تھے، جسم سن ہوتا تھا. کیونکہ بے ہوشی سے کیا ہوتا ہے، جسم کو سن کرتے ہیں. اب جہاں انجیکشن لگا دیا وہ ایسا سن ہو جائے گا، آپ ٹک ٹاک ہے، ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، آپ کا ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، آپ ہوش میں، سن کر دیا اس کو. تو اسی طریقے سے نماز جب کامل توجہ کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے تو کمال توجہ سے جسم سن ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی تیر نکالے جاتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب یہاں حسن عمل کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ حسن عمل کا ذکر ہے. اور بالفاظ دیگر آپ یہ کہے کہ بدنی عبادت کا ذکر ہے. اور اقامت رائج کے معنی میں بھی ہے، یعنی انہوں نے اپنی نمازوں کو کیا کر دیا، رائج کر دیا، کر کر دیا. سست آدمی کی نماز جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ کوٹا ہو جاتی ہے کوٹا. اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی نماز کیا ہو جاتی ہے، رائج. تو اقامت رائج کے معنی میں بھی ہے. جس طریقے سے اقامت غزالت سوق الزراب، غزالے نے کیا کر دیا، جنگ کے بازار کو رائج کر دیا، تو یہ اقامت کس کے معنی میں ہے، رائج کے معنی میں. اقامت غزالت اصول سوق سوق الزراب لأهل العراق لأهل العراقين حول قميدة. غزالہ نے جنگ کے بازار کو رائج کر دیا اہل عراق کے لیے پورا سال. غزالہ وہ لڑکی ہے جو حجاج بن یوسف کے پاس جنگ کرنے کے لیے گئی تھی، اور ان کے پاس 1000 لشکر اور اس کے پاس 30000 لشکر. ایک سال جو ہے نا گمسان لڑائیوں میں گزارنے کے بعد حجاج بن یوسف کو اس نے شکست دی تھی، اور پھر فجر کی نماز صرف اس کو ذلیل کرنے کے لیے پڑھائی تھی. تو یہ وہی لڑکی ہے. اقامت غزالت سوق الزراب لأهل العراقين حول قميدة، رائج کے معنی میں ہے. ومما رزقناهم ينفقون، یہ مالی عبادت کا تذکرہ ہے. اور ومما، یہاں من کس کے لیے ہے، تبعیض کے لیے ہے. رزقناہم، جو مال ہم نے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے بعض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سارا رزق خرچ نہیں کرنا چاہیے، بعض کو خرچ کرنا چاہیے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ صدقہ کرے پھر کل لوگوں سے مانگتے پھرے، یہ کوئی نیکی نہیں. آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے اس کو خرچ کرے اللہ کے بندوں کے اوپر. ومما رزقناهم ينفقون، یہ حسن اخلاق ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ صفات بیان ہو رہے متقین کی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی قرآن. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی. قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تفصیلی، اور سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اجمالی. اور یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ ختم نبوت کی کیا ہے، دلیل ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا اور کسی اور کتاب نے نازل ہونا ہوتا تو پھر ساتھ اس کا تذکرہ بھی ہوتا کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل بعدک. لیکن یہ نہیں کہا، ختم کر دیا قرآن مجید کی اوپر بات کو. تو ختم نبوت کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہوگی، آپ آخری نبی ہیں. قرآن مجید جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے. اور یا یہ ہے کہ وما انزل من قبلک سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اہل کتاب تھے اور پھر مشرب اسلام ہو گئے، جیسے کہ عبداللہ بن اسلام، کیونکہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی تفصیلی ایمان رکھتے تھے اور پھر جب مشرب اسلام ہو گئے تو قرآن مجید کے اوپر بھی تفصیلی ایمان لے کر آئے. لیکن یاد رہے کہ تفصیلی ایمان یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے. تفسیر ایمان ہے تفسیر علم. ظاہر ہے ایمان عمل علم کے بعد ہوتا ہے. تو تفسیر علم یہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہر آدمی کے اوپر تفسیر علم لازم ہو جائے تو پھر نظام معاش معطل ہو جائے گا, سارے لوگ مدرسوں میں آ جائیں گے تو پھر بازار کو کون سنبھالے گا, زراعت کو کون سنبھالے گا, سنبھالنے والے پھر کوئی نہیں ہوگا. فرض کفایہ ہے ہر علاقے کے اندر ایک آدمی ایسا ہو جس کے پاس قرآن مجید کا تفصیلی علم ہے, لہذا اس علاقے کے رہنے والوں کو جو مسئلہ درپیش ہو فوراً اس سے جائے اور وہاں سے صحیح جواب ملے اس پر عمل کرے, بس یہ کافی. وبالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, تو آخرت سے مراد یہاں کیا ہے؟ قیامت کے دن ہے. ان دار الآخرت لہی الحیوان, اصل زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی. آخرت کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. یہ صفات متقین کے لیے بیان کیے گئے ہیں, اور اصل مقصد یہاں پر کتاب کی عظمت کو بیان کرنا ہے, اور کتاب کے صداقت کو بیان کرنا ہے, اور کتاب کے عظمت اور صداقت کے بیان کے ساتھ ضمناً متقین کا تذکرہ آیا ہے. ضمناً کس کا تذکرہ آیا ہے؟ متقین کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کون سے لوگ ہیں؟ تو متقین یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, اور اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں, سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور قیامت کے دن پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. یہ صفات بیان کیے گئے متقین کی. اولئک علی ھدی من ربہم, اب جو لوگ ان صفات کے ساتھ متصف ہوں گے ان کی انجامی دنیاوی کا بیان ہے. انجامی دنیاوی کا بیان ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ہدایت پر ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, کس پر ہے؟ دنیا کے اندر ہدایت پر ہے, یعنی ہدایت پر ایسے جمے ہوئے ہیں. کیونکہ آلہ کا استعمال حسی چیز پر مستوی ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے آلہ, اور یہ ہدایت کیا ہے؟ معنوی ہے. تو معنی کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے لفظ آلہ کو استعمال کیا گیا. یہ لوگ دنیا کے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے ان کو, یہ دنیا کے اندر اس ہدایت کے اوپر ہے. یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی ہے وہ ہدایت ان کو مل گئی ہے, اور دنیا کے اندر یہ کس کے اوپر ہے؟ ہدایت کے اوپر ہے. یہ انجام دنیاوی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہ انجام اخروی ہے, اور یہی لوگ آخرت کے اندر کامیابی پانے والے ہیں. یعنی جو لوگ دنیا کے اندر ہدایت پر ہیں آخرت کے اندر یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. انجام اخروی. اولئک مبتدا ہے, المفلحون خبر ہے, درمیان کے اندر ہم ضمیر فصل ہے. ضمیر فصل کا اضافہ اس لیے ہے کہ المفلحون سے صفتیت کا احتمال ختم ہو جائے, کیونکہ صفت موصوف کے درمیان یعنی صفت موصوف کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ فصل بلا اجنبی کو برداشت نہیں کرتا, جیسے میاں بیوی میں, سمجھے نا. تو ہم ضمیر بڑھانے کے بعد معلوم ہو گیا کہ المفلحون یہ صرف خبر ہے, یہ صفت نہیں ہے. اور جب معرب باللام میں ہے تو مبتدا کے اندر کیا ہو گیا؟ حصر ہو گیا. معرب باللام میں ہے تو مبتدا میں کیا ہو گیا؟ حصر ہو گیا. تو جو لوگ دنیا میں ہدایت پر ہے یہی لوگ آخرت کے اندر کامیابی پانے والے ہیں. انجام اخروی ہے. آگے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یہ مزادات کے قبیل سے ہے، مزادات جس کو کہتے ہیں، ایمان والوں کے ذات کو بیان کرتے ہیں. وبذدها تتبين الاشياء، اور ایمان والوں کا ذات کیا، کون ہے؟ کافر. کون ہے؟ کافر. پھر کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے کافر وہ ہے کہ جو دل سے بھی کافر ہے اور علانیتن بھی کیا ہے، کافر ہے. دوسرے قسم کافروں کے وہ ہے کہ جو دل سے کافر ہے لیکن علانیتن وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں بلکہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جس کو منافق کہتے ہیں، منافق اعتقادی. پھر یہ دو قسمیں ہیں کافروں کی. تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. الذین الف لام یعنی اس موصول ہے، اور یہ کس کے لیے؟ عہد کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ عہد کے لیے ہے. تو اس سے معہود کافر مراد ہے، اور معہود کافر وہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بدعملی کی وجہ سے مہر جباریت کو لگا دیا تھا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر کی صداقت کی دلیل ہے کہ وہ تمام کے تمام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دیا کرے، لیکن ان سے ایمان کی امید نہ رکھے، ایمان یعنی ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا، دونوں کیا ہے برابر، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگ کفر کی حالت میں مرے. یہ اللہ کے کلام کی صداقیت کے جو ہے نا دلیل ہے، صداقت کی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علم محیط کی کیا ہے، دلیل ہے. جیسے خبر اللہ نے دی بس اسی طریقے سے وہ کفر کی حالت میں مرے تھے، ابو جہل وغیرہ. ان الذین کفروا سواء علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، برابر ہے ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا. یہ نہیں کہا کہ پیغمبر آپ کے حق میں برابر ہے، نہیں، ان کے حق میں برابر ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ پیغمبر کے حق میں کیا ہے، دعوت مفید ہے. ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا کیا ہے، برابر پیغمبر کے حق میں کیا ہے، دعوت مفید ہے. لہذا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پیغمبر کے لیے تسلی ہے، آپ ان سے امید ایمان نہ رکھے. اور بار بار آپ کے دعوت کے بعد اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو آپ ہمت نہ توڑے بلکہ آپ ہمت جو ہے نا اور بڑھائے، اور تسلی رکھ کے بس ان کے بارے، ان کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک نے مہر جباریت لگا دیا. باقی یہ ہے کہ آپ دعوت دیتے رہیے گا، دعوت کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو اجر ملے گا، اور آپ کو کیا ملے گا، ثواب ملے گا. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے حق کے اندر ڈرانا نہ ڈرانا، یہ لوگ جو ہے نا کیا نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں پر عدم ایمان کی علت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں گے. اس لیے نہیں لائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کھانوں کے اوپر. دل کھان کے اوپر مہر جو ہے نا یہ کیا ہے، مؤثر ہے، کیونکہ دل اور کھان ہر طرف سے کیا کرتے ہیں، ادراک کرتے ہیں. تو یہاں ادراکات سے منع کرنے کے لیے مہر جو ہے نا یہ کیا ہے، مؤثر ہے. اس لیے یہاں پر ختم کا لفظ استعمال کیا. اور آنکھیں جو ہے نا وہ صرف سامنے سے ادراک کرتی ہیں، تو یہاں پر دم مؤثر ہے. دل کے اوپر یا کانوں کے اوپر اگر پردہ ڈالے تو مؤثر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اوپر قمیض جو ہے نا وہ ہم نے پہن رکھا ہے، لیکن ادراکات پھر بھی کرتا رہتا ہے. سردی کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، کمبل اور چادر جو ہے نا وہ کانوں سے لپیٹتے ہیں، پھر بھی جو ہے نا کان کیا کرتے رہتے ہیں، ادراکات کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پردہ غیر مؤثر ہے، اس لیے یہاں پر مہر کو ذکر کیا، ختم کو ذکر کیا. اور آنکھوں کے اندر پردہ مؤثر ہے وہاں مہر غیر مؤثر ہے، اس لیے وہاں پر کس کو ذکر کیا؟ غشاوہ کو ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر کیا ڈال دیے؟ پردے ڈال دیے. ولہم عذاب عظیم، یعنی یہ جو پہلے بیان ہوا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ انجام دنیاوی ہے، یہ انجام دنیاوی ہے. ولہم عذاب عظیم، اور یہ کیا ہے؟ انجام اخروی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ختم اور غشاوہ کے اسناد کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. جب اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں کے اوپر، خانوں کے اوپر، اور پردے ڈال دیے ان کی آنکھوں کے اوپر، تو اب اگر یہ لوگ حق قبول نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ختم اور غشاوہ کا اسناد اللہ تبارک و تعالی کے طرف جو کیا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ پاک اس کا خالق ہے، اللہ پاک اس کا کیا ہے؟ خالق ہے. لیکن بندہ اسی ختم کا اور اسی غشاوہ کا کاسب ہے، یعنی ان کا جو عمل ہے وہی سبب بنا ختم اور کس کا؟ غشاوہ کا. اس لیے یہ معذور نہیں ہے، یہ معذور نہیں ہے، کیونکہ مہر لگا دیا اللہ نے آنکھوں پر، دلوں پر اور کانوں پر، پردے ڈال دیا اللہ پاک نے آنکھوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک خالق ہے. لیکن بندہ اس کا کاسب ہے، بندے کے کسب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر اور کانوں کے اوپر کیا لگا دیا؟ مہر لگا دیا، اور اس طریقے سے آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے. یہ تو ان کے بدعملی کی سزا ہے دنیا کے اندر، بدعملی کی کیا ہے؟ سزا ہے دنیا کے اندر. اور آخرت کے اندر جو ان کی بدعملی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، ہمیشہ اس عذاب کے اندر یہ رہیں گے، اس سے جو ہے نا چھٹکارا نہیں پائیں گے. یہ عذاب اخروی ہے ان کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں سے فریق ثالث کا بیان شروع ہوتا ہے، پھر مومنین کا، مومنین کی صفات بیان کیے گئے، کافر مجاہر کا بیان ہو گیا، اب فریق ثالث جو منافق ہے ان کا بیان، منافقین ہے ان کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے فریق ثالث کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور یہاں من تبعیزیہ ہے، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہے، یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخری، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، ہم ایمان لے کر آئے ہیں. یہ منافق ہے. وما ہم بمؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ دل سے جو ہے نا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بظاہر تو ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، جو دلوں کے حال کو جانتے ہیں وہ ان کی دل کی خبر دیتے ہیں، وہی ذات ان کی دل کی خبر دیتی ہے کہ یہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کر دیا؟ طرفین کو ذکر کیا، تمام ایمانیات کو بیچ میں کیا کر لیا؟ لپیٹ لیا. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ اور آخرت کا ذکر کر کے، تمام کے تمام ایمانیات کو اول آخر کو ذکر کر کے بیچ میں کیا کر لیا؟ لپیٹ لیا کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی، وما ہم بمؤمنین، ایمان لانے والے نہیں، منافق ہیں، دل میں کفر ہے اور ایمان کو ظاہر کیا ہے، اس کے پیچھے ان کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ان کے چالبازی کو بیان کرتے ہیں، ان کے دغبازی کو اللہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ خادع یخادع، یخادع باب مفعال ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو شرکت من الجانبین ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے، دیا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے بند کمروں کے اندر جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو بھی وہ جانتے ہیں۔ تو باخبر کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کس طریقے سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عبارت بحذف المضاف ہے، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن رسول کے ساتھ معاملہ، تعلق اتنا مضبوط ہے کہ رسول کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، سمجھ گئے نا؟ رسول کی بیعت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بیعت کہتے ہیں۔ رشتہ بہت، تعلق بہت کیا ہے؟ مضبوط ہے، تعلق بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس لیے یخادعون اللہ کہا، بحذف المضاف ہے، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ رسول کو جب دھوکہ دیتے ہیں تو رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر رسول عالم الغیب ہوتے تو پھر اس کو دھوکہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دھوکہ دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا نہیں ہے؟ عالم الغیب نہیں۔ ہاں، انباء الغیب ہے، انباء الغیب، عالم الغیب، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عالم الغیب علم، صلاحیت ہے غیب جاننے کی، انباء خبر ہے، سمجھے نا؟ ایک آدمی، میں دونوں میں فرق کرنے کے لیے تھوڑا سا تفصیل بیان کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ آ کے علماء کے مجلس میں بیٹھے رہتا ہے، آج ایک مسئلہ سن لیا، کل دوسرا سن لیا، پرسوں تیسرا سن لیا، اس طریقے سے اس کے پاس 100, 200, 300 مسائل جمع ہو گئے جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کو مل گئے۔ اب اگر ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش آتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے، اس کا جواب وہ دے سکتا ہے، لیکن ان مسائل کے علاوہ اگر کوئی اور مسئلہ ان کے پاس کوئی لے کر آئے تو وہ مسئلہ وہ بتا نہیں سکتا، اور اس مسئلے کو وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، صرف انباء ہے، خبر سے ان کو کچھ مسائل جو ہے نا وہ مل گئے ہیں، لیکن علم نہیں ہے کہ اب یہ مسئلہ کس کتاب کے اندر ہوگا اور کس کتاب کے کس باب کے اندر ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ کام تو علماء کا ہے کہ جو مسئلہ آیا ہے یہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، کس کتاب میں مل سکتا ہے، کس باب کے اندر مل سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم۔ تو علم صلاحیت کا نام ہے، اور انباء جو ہے نا یہ خبر کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے انباء غیب کیا ہے، تو جتنا انباء کیا ہے اس کا پیغمبر کو علم ہے، اس کے علاوہ کا پیغمبر کو کیا نہیں ہے؟ علم نہیں۔ اگر علم ہوتا تو پھر منافق دھوکے کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، خدع، یہ ماخوذ ہے کس سے؟ خدع عزب سے، گوہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، چپکری کی طرح ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا ہوتا ہے، وہ شکاری کو دھوکہ دیتا ہے، اس کا جو غار ہوتا ہے، گر ہوتا ہے، اس میں دو دروازے ہوتے ہیں، اور ایک عمومی دروازہ ہوتا ہے، ایک چور دروازہ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ آدمی کلیئر نہ ہو تو وہ دو دروازے رکھتا ہے، کلیئر ہو تو پھر وہ ایک ہی دروازہ رکھتا ہے۔ سیاسی لوگوں کو गिरफ्तारी गटर जब होता है तो वो चोर दरवाजे से निकल जाते हैं। गरीब आदमी का एक ही दरवाजा होता है, उससे आता जाता है, दो दरवाजे नहीं होते उसके घर के। तो गो के दो दरवाजे हैं, इसलिए कि दुश्मन ज्यादा है। हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे मसालिक वाले कहते हैं। तो दो दरवाजे होते हैं, जब शिकारी उसका ताकुब करता है तो वो अपने गार में घुस जाता है उमवी दरवाजे से, और फिर वो क्या करता है, यानी इंसान को एक एक जानवर किस तरीके से बेवकूफ बनाता है, लालची है ना, ये लालच में बेवकूफ बन जाता है। तो वो क्या करता है, एक दफा सर निकालता है सुराख से, फिर अंदर करता है, फिर निकालता है, फिर अंदर करता है। शिकारी बंदूक तीर या तीर कमान लेके बैठ जाता है कि भाई अंदर परेशान है, ये निकलेगा, इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो ऐसा क्यों करता है, ताकि शिकारी इसी दरवाजे के चौकीदारी के लिए बैठ जाए, और चोर दरवाजे से फिर वो निकलता है सारा में जो है ना, वो निकल जाता है और वहां कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर देता है, और वो चलता फिरता है, खाता पीता है, और यहां शिकारी बैठा है उसके इंतजार में, लालची यहां बैठा है। लालच, लालच ने तबाह कर दिया हमको। अशब लालची गुजरा है ना, नाम सुना होगा अशब, बहुत हरीस आदमी था, लालची आदमी था। तो एक दिन बाजार से जा रहा था, एक आदमी ताल बना रहे थे, बड़े बड़े ताल बना रहे, बड़े थे या छोटे ताल बना रहे थे। ये कला हो गया, उससे कहता है कि भाई ये ताल बड़े बड़े बनाओ। उसने कहा क्यों, कहा कि हो सकता है कि इन तालों में से कोई आदमी मेरे लिए बतौर तोहफा खरीदे तो ताल बड़ा हो, ताकि हम सारा घराना उसमें खा सके। और एक दफा बच्चे उसके पीछे ले गए, हालांकि वो आलिम थे, लेकिन जब तमा हिरस लालच आलिम के अंदर पैदा होता है, फिर वो ऐसे जलील होता है। इसलिए तो हज़रत उमर फरमाते हैं, ला युकीमु अमर अल्लाह इल्ला रजुलुन ला युसानिउ वला युजारिउ वला यत्तबिउल मतामे, तपता ना हो, झुकता ना हो, बिकता ना हो। तो कहा कि बच्चे जो है ना उनके पीछे लग गए थे, तो कहा कि वो हज़रत उमर सालिम बिन अब्दुल्ला खजूरें तकसीम करते, बच्चे उस तरफ दौड़ पड़े, तो ये भी पीछे दौड़ा, शायद वाकईतन तकसीम करता हो। खुद कहता है कि जब मैं किसी जनाजे में जाता हूं और कोई आदमी जो है ना मैयत के वरसा में से किसी से बात करता है खुफिया, तो मैं ये जो है ना तमा लेके खड़ा होता हूं कि शायद मैयत ने मेरे लिए कोई वसीयत की है। ठीक है ना, तो ये गो इस तरीके से बेवकूफ बनाता है, उसी से ये लफ्ज माखूज है, इस तरीके से वो धोखा देता है। والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون, और ये धोखा नहीं देते हकीकत में, ये नतीजे खदा है, मगर किसको, अपने आप को, وما يشعرون, लेकिन ये है कि अकल तो दो दूर की बात है, इनके पास शऊर तक नहीं है। शऊर जो हैवानात के पास होता है वो भी इनके पास नहीं है, हालांकि हैवानात के पास शऊर होता है। इंसान को तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बढ़िया चीज दी है अकल, धोखा नहीं खाना चाहिए था। तो ये धोखा देते हैं किसको, ईमान वाल अल्लाह अल्लाह के रसूल को, ईमान वालों को, और हकीकत के अंदर ये धोखा अल्लाह के रसूल और ईमान वालों को नहीं देते हैं, अपने आप को देते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से इसने अपने इस खूबसूरत जिस्म को क्या बना दिया, जहन्नम का ईंधन बना दिया, अल्लाह का दुश्मन बना दिया, अल्लाह का मबगूज बना दिया। तो ये धोखा अपने तरफ है, अपने साथ है, ईमान वालों के साथ नहीं है। اللهم اعطنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
کون رکھے ہیں؟ میں حیران ہو گیا کہ وقت اتنی جلدی کیسے گزری.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصف عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. ناظمین صاحبان طلباء کو فوراً درس کی طرف متوجہ کریں اور فوراً ان کو درس میں بھیجیں. عبداللہ اور عمران خاص خیال کریں، طلباء کو بھیجیں. اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان اور افضل الانبیاء والمرسلین اور رسالت کے سرچشمے کے سب سے بڑے چشمہ فیضان کے طور پہ مبعوث فرمایا ہے. اس بات کی تفصیل پہ ہم الحمدللہ بات کر چکے ہیں کہ ایک انسان جو نبی اور بشر ہوتا ہے اس کو آسمانی علوم حاصل ہونے کے جو ذرائع ہیں، جو طریقے ہیں، پہلے ہم نے عمومی بات کی تھی کہ مطلق علوم حاصل کرنے کے طریقے اور سلسلے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جہاں پہ حواس اور جہاں پہ عقل اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور اس سے آگے پھر عقل کا ادراک بھی ممکن نہیں ہوتا ہے اور احساسات اور حواس خمسہ کا ادراک بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک وہاں سے انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کو بذریعہ وحی کے آسمانی تعلیمات اور الہی احکامات عطا فرما دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لفظ وحی ہم نے لغت کے لحاظ سے اس پہ بھی کلام کیا تھا کہ جلدی سے کسی طرف اشارہ کرنا یہ وحی ہے، خاموشی سے کوئی بات کی اطلاع دے دینا یہ وحی ہے، غیر محسوس طریقے سے کسی ایک شخص کو خبر مل جائے اور باقیوں کو خبر نہ ملے یہ وحی ہے، لیکن یہ وحی کا لغوی مفہوم ہے. اصطلاحی مفہوم ہرگز وحی کا یہ نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کا استعمال انبیاء اور غیر انبیاء سب کے لیے کیا ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام کے حالات میں قرآن کریم کہتا ہے فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. حضرت اپنے عبادت خانے محراب سے باہر تشریف لائے اور کلام نہ کرنے کا حضرت نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اس لیے اشارے سے اپنی قوم کو بتایا کہ ذکر اور تسبیح کو جاری رکھیں. یہاں پہ فأوحى إليهم وحی کا مادہ استعمال یقیناً ہوا ہے. بعض اوقات جو وحی کا لغوی مفہوم ہے وہ اپنے خاص لغت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہو، بلکہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی اس کا استعمال قرآن کریم میں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ شعور ڈال دیا، یہ بات ڈال دی، یہ سمجھ ڈال دی کہ وہ پہاڑوں کی وادیوں میں اپنا گھر بنائے اور جنگلات سے پھل پودوں سے اپنے لیے خوراک جمع کرے. ہمارا محل استشهاد یہاں بھی، واوحى ربك الى النحل، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو یہ شعور عطا فرما دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن کریم میں جو وحی کا استعمال ہوا ہے وہ عام ہے، وہ خاص نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. انبیاء اور شہد کی مکھی کے بعد جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. عجیب بات. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لکل نبی عدو شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر پیغمبر کے لیے، اللہ کا نظام ہے جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل کا وجود بھی ہوتا ہے. اگر باطل نہیں ہوگا تو حق حق کیوں ہوگا؟ اگر آزمائش نہیں ہوگی تو انعامات کیوں ہوں گے؟ اگر امتحان نہیں ہوگا تو کامیابی کیسے ہوگی؟ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء و مرسلین بھیجے، لیکن ان انبیاء و مرسلین کے لیے ہم نے جنات و شیاطین میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو ان کے کلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انبیاء کے وحی میں اپنی ملمہ سازی کر کے، اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے کوئی نیا دین، کوئی نئی رسوم و رواج بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح غیر نبی کے دل میں بات ڈالنا، جیسے ہم نے کہا شہد کی مکی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اس طرح انسانوں میں بھی غیر نبی کے لیے ایحاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ صوفی جی حافظ ہو؟ نہیں ہو، افسوس ہے، آپ کو حافظ ہونا چاہیے تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالیں اور صندوق کو دریا میں ڈالیں. یہاں پہ بھی لفظ ایحاء استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد اور اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صفورہ، جن کا نام آتا ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. تو مقصد یہ تھا کہ طلباء کرام، علماء کرام اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ لفظ وحی قرآن کریم کے استعمال میں عام ہے، کوئی خاص لفظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو کلمات ہم نے قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں اور استشہادات پیش کیے ہیں، پوری امت کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں. صوفی جی قلم لے لیجئے، کاپی لے لیجئے، کوئی بات لکھ لیں. اگر آپ اس طرح اس کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ اپنے زمانے کے حفاظ اور فضلاء ہیں. حافظ ابن حجر کیا بیچتے تھے. اور اگر نہیں ہے تو پھر لکھو، نوٹ کرو، یاد کرنے کی کوشش کرو. یہ آپ سے پوچھا جائے گا، پھر بولو گے کہ استاذ نے ہمیں بتایا نہیں تھا. یہ جو قرآن کریم کے اندر خاص طور پہ غیر انبیاء کے ساتھ ایحاء یا وحی کا استعمال ہوا ہے، یہ استعمال خاصتاً لغوی اعتبار سے ہوا ہے، اصطلاحی اعتبار سے نہیں ہوا ہے. امام العصر آیت من آیات اللہ، محدث کبیر الذي ينظر نذيره في ساعة الابتلاء ووسيلتنا إلى الله حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ شارح بخاری اور شارح ترمذی حضرت فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن کریم کے اندر وحی کے مادے سے دو صیغے استعمال ہوئے ہیں ایک ہے وحی اور ایک ہے ایحاء سمجھ گئے یعنی ایک مزید ہے اور ایک مجرد ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر لفظ ایحاء ہے وہ عام ہے اس کا استعمال پیغمبر کے لیے بھی ہو سکتا ہے غیر پیغمبر کے لیے بھی ہو سکتا ہے انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے حیوان کے لیے بھی ہو سکتا ہے جنات کے لیے بھی ہو سکتا ہے شیاطین کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ وحی ہے یہ خاص ہے یہ عام نہیں ہے اور اس کا تعلق خاص ستن صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ہے اور ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب وحی کا تعلق صرف اور صرف پیغمبر سے ہے رسالت سے ہے نبوت سے ہے اور پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے وحی کے لفظ کا استعمال جائز نہیں ہے ایحاء استعمال ہو سکتا ہے واوحى ربك الى النحل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي یہ مجرد نہیں ہے یہ مزید ہے اور واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه مجرد نہیں ہے مزید ہے مزید کو حضرت شاہ صاحب نے خاص نہیں عام قرار دیا ہے اور مجرد کے صیغے کو حضرت نے خاص قرار دیا بات سمجھ میں آئی لہذا یہ نقطہ بھی قرآن کریم کا سمجھ لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے لفظ ایحاء کو غیر نبی اور غیر رسالت کے لیے استعمال کیا ہے لیکن صرف وہی جو ہے وہ خاص ستن پیغمبر کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ کون سے طور طریقے ہیں یا وہ کون سے اصول ہیں کہ جس کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک اپنے انبیاء اور مرسلین پہ وحی نازل فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بحث ہے ایک عالم گزرے ہیں علامہ واقدی علامہ واقدی نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی وہ طریقے وحی کے 46 تھے کتنے 46 46 لیکن خاص طور پہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میں تسلیم نہیں کرتا ہوں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو وحی کے قاصد جبرائیل امین کی جو کیفیات تھیں جو صفات تھیں جو طریقے تھے جو احوال تھے علماء نے ان کو وحی کی اقسام قرار دیا ہے اس وجہ سے وہ اس طرح 46 صورتیں بنتی ہیں ورنہ خاص طور پہ وحی کی نزول کی جو صورتیں ہیں وہ 46 نہیں سمجھ میں آیا سوال اور جواب سمجھ میں آ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ علامہ واقدی نے 46 طریقوں سے وحی کے نزول کا طریقہ اپنایا ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے مسئلے کو حل کیا ہے اور جواب دیا ہے کہ اصل میں یہ جبرائیل امین کے صفات اور کیفیات ہیں یہ طریقے وحی کے نہیں ہیں یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ وحی ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور وہی ان باتوں کی خبر دیتا ہے کہ جن باتوں میں انسان کے حواس خمسہ اور انسان کی عقل وہ مجبور ہو جاتی ہے، عاجز آ جاتی. یہی تو اصل وحی کا فائدہ ہے. اگر وحی کی تعلیمات ہم اپنے حواس خمسہ سے معلوم کر لیتے تو وحی کا حصول یہ تحصیل حاصل ہوتا، اور تحصیل حاصل علم کلام اور علم فلسفہ والوں نے غلط قرار دیا ہے. یہ دور ہے اور دور کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس لیے تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ خاص وہ علوم جو ہمیں اپنی احساسات سے، ہمیں اپنے وجدانیات سے، ہمیں اپنے حواس سے حاصل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں عقل دی ہے. اور جو علوم جن کے بارے میں ہماری عقل بھی عاجز آ جاتی ہے اور جواب دے دیتی ہے اور نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتی، وہاں سے پھر انبیاء کرام اور اللہ کے رسول، انبیاء و مرسلین، ان پہ نازل ہونے والی وحی اس کی تعلیمات پھر ہمیں اطلاع دیتی، خبر دیتی. عمومی طور پہ جو وحی کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ خالصتاً مذہبی احکامات اور تعلیمات ہوتی ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمائی، وہ مذہبی کتاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے انجیل عطا فرمائی، وہ مذہبی کتاب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، وہ مذہبی کتاب ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم اللہ نے عطا فرمایا، وہ مذہبی کتاب ہے. لیکن وہی صرف اور صرف مذہبی اعتقادات اور تعلیمات ہوں گے یہ بات لازم نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی جس طرح مذہب کے احکامات اور مذہب کی تعلیمات صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اس طرح دنیا کے امور اور دنیا کے اصول، دنیا کے ہنر اور دنیا کی تعلیمات بھی اللہ وحدہ لا شریک اپنے انبیاء کو بذریعہ وحی کے عطا فرما دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو تعلیم دی گئی ہے، اگرچہ اس میں دینی تعلیمات بغیر کسی شک شبے کے موجود تھیں، لیکن دنیا کی تعلیمات، دنیا کے اسباب و متاع کی پہچان، دنیا کے گزر بسر کرنے کے ضروری اشیاء کی پہچان اور ان کے نام اور ان کے تعارف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے جنت میں سکھا دیے تھے. اور وسنا الفلکا بے اعیننا ووحینا، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، حضرت آپ کشتی بنائیے، بحری جہاز بنائیے، اور آپ ہماری نظر میں ہیں اور آپ کو ہم اپنی وحی سے بتائیں گے کہ کس طرح بحری جہاز بنتا ہے، کس طرح اس کے تختے جوڑے جائیں گے، کس طرح اس کے اندر تمام مرکبات جمع کیے جائیں گے. یہ تعلیم کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ آسمان سے حاصل ہوئی ہے، روئے زمین والوں کی بس کی بات نہیں تھی. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو تعلیمات عطا فرمائی، ان تعلیمات میں لوہے کو نرم کر دینا اور اس سے کڑیاں بنانا اور اس سے زرے بنانا، یہ روئے زمین والوں کی بس کی بات نہیں تھی. یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے سکھائی ہے. اس طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، مسخرنا لہو، ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا ریحا، ہوا کو، خلائق کو، حیوانات کو. اور حضرت لقمان، قرآن کریم میں سورت ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے سمجھاتے ہوئے بیٹا کبھی شرک نہ کیجئے گا. اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت لقمان رسول و پیغمبر تھے یا نہیں تھے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا موقف یہی تھا کہ پیغمبر نہیں تھے، باقاعدہ ان کو پیغمبری پیش کی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی اور بہت سخت ہے. اس کے بدلے میں انہوں نے طب و حکمت حاصل کی، اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان سے اتاری ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو میڈیکل ہے، یہ جو حکیم صاحب ہیں، یہ جو طب و حکمت ہے، یہ بھی آسمانی علوم میں سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہی اور اس کی حقیقت، اس کے استعمال قرآن کریم میں، وہی کہاں کیسے کس لیے استعمال ہوئی ہے، اس کا ایک مختصر تعارف طلباء کرام کے سامنے رکھ دینا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بندے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے بات کریں، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اپنے فرشتے کو بھیجیں گے، فیوحی باذنہ ما یشاء، بس وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے گا وہی آگے پہنچا دیا کرے گا. اس آیت کے ذیل میں امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ جو انبیاء کرام کے پاس وحی نازل ہوتی ہے اس کی تین قسمیں. کتنی؟ تین قسمیں. اور اس میں سے پہلی قسم وہ وحی ہے جو براہ راست قلب نبی پہ نازل ہوتی ہے، بلا واسطہ فرشتے کے، بلا واسطہ کسی اور شے کے. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک، وہ وحی جو براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر نازل ہوتی ہے، بلا واسطہ کسی فرشتے کے، اور بلا واسطہ قوت سماع کے، بلا واسطہ قوت حساسیہ کے. یعنی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کے دل پہ انبیاء میں وحی براہ راست نازل فرما دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے پیغمبر کے دل میں بات آ جاتی ہے. اور یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ عند اللہ، اللہ کے پاس آئی ہے. کون لے کے آیا ہے؟ جبرائیل امین لے کے آئے ہیں؟ نہیں. کیا پیغمبر نے یہ آواز سنی ہے؟ نہیں. کیا پیغمبر نے کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں. کیا پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی کتاب آئی ہے؟ نہیں. بلکہ براہ راست محبت وحی سینہ پیغمبر، اس پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر زبان پیغمبرانہ سے قوم کے اندر اور امت کے اندر وہ احکامات، وہ تعلیمات آگے بڑھائے جاتے ہیں. وحی کی اس قسم کی ایک خصوصیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قسم میں پیغمبر کو بغیر کسی شک شبے کے یہ بات واضح اور معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آئی بات؟ عام آدمی کو جب ایسی کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو یہ بات کا پکا یقین ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرے دل میں جو یہ بات آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے. لیکن پیغمبر کے دل میں جب اللہ کی طرف سے براہ راست وحی کا نزول ہوگا تو پیغمبر کو بغیر کسی شک شبے کے اس کے وحی ہونے پر یقین ہوگا، اور یہی وحی کی پہلی قسم. اسی طرح یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کیفیت خواب میں بھی ہو سکتی ہے. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتائیے کیا کرنا چاہیے. یہ آپ کا خواب تھا لیکن یہ خواب بذریعہ جبرائیل کے نہیں تھا, یہ خواب آپ نے کانوں سے سنا نہیں تھا, یہ خواب آپ نے حواس خمسہ سے باقاعدہ جیتے جاگتے دیکھا نہیں تھا, بلکہ یہ خواب آپ نے نیند میں دیکھا تھا. اور رؤیا الانبیاء وحیٌ, پوری امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی. بخاری شریف میں ہے, اول ما بدع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا صالحہ, سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی شروع ہوئی ہے وہ سچے خوابوں کی صورت میں شروع ہوئی. اور رات کو حضرت خواب دیکھ لیتے تھے اور صبح دن چڑھتے ہی وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی اطلاع دے دی جاتی تھی, یہ وحی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وحی جو ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, یہ جو پہلی قسم ہے یہ براہ راست پیغمبر کے دل پہ نازل ہوتی ہے, درمیان میں کسی کا کوئی کسی قسم کا واسطہ موجود نہیں ہوتا ہے. او من وراء حجاب, یا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے پس پردہ کلام فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ براہ راست اللہ وحدہ لا شریک سے انبیاء و مرسلین اور پیغمبر کلام کرتے ہیں, اور اس کلام کے درمیان میں بھی فرشتے یا جبرائیل یا اسرافیل یا کسی اور کا واسطہ نہیں ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں قلب نبی پہ وہ وحی نازل ہوتی ہے, اور دوسری صورت میں اس کے نزول کا طریقہ بذریعہ کلام کے ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرما چکے ہیں. یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یا حبیبی بما جئتا, اے میرے محبوب کیا لائے ہو, یہ کلام کیسے ہوا ہے؟ پس پردہ ہوا ہے. جواب میں التحیات للہ والصلوات والطیبات, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پہ ایسے کلمات جاری ہو گئے کہ وہ کلمات کائنات میں اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے سنے تھے نہ کبھی کسی نے کہے تھے. اور یہ وحی کی وہ قسم ہے کہ جس میں انبیاء کرام اپنے رب کے ساتھ براہ راست کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں, اور اس کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا واسطہ کسی فرشتے وغیرہ کا موجود نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, وہ کیا بات ہے؟ اس وحی کی آواز سنتے ہیں پیغمبر. میں نے جو ابتدا میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی, وہو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت ما قالا, یہ کیا ہے؟ آواز ہے. کیسی آواز ہے؟ مکھی کی طرح, گھنٹی کی طرح, یعنی انسان کو اس آواز کا ادراک کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے. اس آواز کی حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. مخلوقات کی آواز جیسی یہ آواز نہیں ہے, اور نہ ہی ان آوازوں کے اندر ہم اپنی طرف سے کچھ زیادہ تشریحات کرنے کے قابل ہیں, کیونکہ ہم مخلوق ہیں. اور جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ خالق کا ہو رہا ہے, اور خالق اور مخلوق میں بہت زیادہ فرق ہے, فاصلہ ہے. مخلوق کو جب خالق کے کلام کی طرف لیا جاتا ہے تو مخلوق کے اوپر وہ شدید ہوتا ہے. عام لوگوں کو تو چھوڑیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے بہت سخت ہوتی. کیوں سخت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ براہ راست کلام اللہ, اللہ کا کلام, محبت وحی قلب پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے, اور قلب پیغمبر پہ نزول کی وجہ سے اس کی کیفیت مخلوقات والی نہیں ہے, اس کی کیفیت کچھ اور ہے, جس کی حقیقت اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں, اس لیے وہ مخلوق کے لیے قدرے مشکل ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی حدیث میں آگے فرماتی ہیں کہ شدید جاڑے کے دنوں میں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی اور آپ کا جسم مبارک آپ کی پیشانی وہ پسینے سے بھری ہوئی تھی. حضرت زینب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی ران پہ سر رکھ کے آرام کر رہے تھے اور اسی دوران میں وحی کا نزول شروع ہوا اور اسی صورت کا شروع ہوا ہے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں یقین ہو گیا کہ آج میری ٹانگ ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی. ایسا اس کے اوپر بوجھ آیا, ایسا اس کے اوپر زور آیا, کوئی آسان کام نہیں ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها, ہم نے یہ امانت آسمان و زمین کو دی, ہم نے پہاڑوں کو دی, انہوں نے کہا نہیں, یہ امانت کا اٹھانا ہمارے بس کی بات ہرگز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وحی کی دوسری قسم جس میں براہ راست اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب پیغمبر سے کلام فرماتے ہیں, یہ احساسات میں سے ہوتی ہے اور اس کی آواز پیغمبر سنتے ہیں. البتہ پہ اس آواز کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ قسم سب سے اعلیٰ ہے, اس لیے کہ اس میں براہ راست پیغمبر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے, درمیان میں کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور دوسروں کے لیے دیکھنے میں بھی واضح دلیل موجود ہے کہ یہ وحی پیغمبرانہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اس لیے وحی کی سب سے اعلیٰ اور افضل قسم وہ یہی ہے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا پھر اللہ وحدہ لا شریک پیغمبروں کی طرف اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں, اپنے خاص برگزیدہ مخلوق کو بھیجتے ہیں, اور وہ مخلوق آ کے پیغمبر کو خبر دیتی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا, اللہ کا کلام یہ ہے, اللہ تعالی یہ حکم فرما رہے ہیں, اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. اور یہ وحی کی تیسری صورت. یہ جو فرشتہ آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یہ کس شکل و صورت میں آتا ہے؟ آپ حضرات میں سے جو طلباء اور علماء ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی انسان کی صورت میں آتے ہیں, وہ احیاناً یتمثل لی الملک رجلا, اور کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی آیا ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے تفسیر میں یہ بات سنی کہ حضرت نے فرمایا, عبداللہ ابن سلام حبر علماء الیہود جب ان کو پتہ چلا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا, تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور پیغمبر سے ملوں, ملاقات کروں, دیکھوں آیا یہ واقعی سچے پیغمبر ہیں. جب وہ آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی تو نہیں ہے, آپ بھی تو نبی آخر الزمان ہیں. آپ نے کہا, آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آئے تھے, آپ کے تینوں سوالات, سارے سوالات بھی مجھے بتا دیے اور ان کے جوابات بھی مجھے بتا دیے. یہ جو سوالات جوابات پیغمبر کو جبرائیل امین نے بتائے ہیں, یہ ایک انسان کی شکل میں حضرت آئے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ حدیث احسان بھی آپ جانتے ہیں, یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان, یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان. حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں, مدینہ میں ایک آدمی آیا, اس آدمی کو نہ ہم جانتے تھے, نہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا, نہ اس کے بعد کبھی ہم نے دیکھا. یہ کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے. اسی طرح صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ حسین صحابی تھے, حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. حالات میں آتا ہے کہ حضرت دحیہ قلبی اتنے زیادہ حسین و جمیل و خوبصورت تھے کہ وہ عام راستوں میں ایسے اپنا چہرہ کھلا نہیں چلتے تھے. حضرت لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، رش لگ جاتا تھا، بلکہ وہ باقاعدہ اپنے چہرے مبارک کو چادر میں لپیٹ کے اس کے بعد وہ بازار میں چلتے تھے، جگہوں میں جاتے تھے، اور بالکل یہی صورت امام قدوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں بھی موجود ہے. اگر طلبہ نے قدوری میں کچھ یاد کیا ہو تو امید ہے کہ بات یاد ہوگی. امام قدوری کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ان کا چہرہ بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا، حضرت اپنے سر پہ رومال رکھتے تھے اور مجھ کو چھپا کے رکھتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید بیماری ہے، آنکھ خراب ہے، کیا چکر ہے، وہ حسن کی وجہ سے اتنے زیادہ حسین تھے کہ عام آدمی ان کو دیکھتا تھا تو رہ نہیں سکتا تھا، دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. تو حضرت جبرائیل امین، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی تشریف لاتے تھے. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الرَّجُلُ مَلَكُ رَجُلَا، اور کبھی میرے پاس فرشتہ آتا ہے آدمی کی صورت میں، اور وہی کی یہ صورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آسان تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مخلوق کا مخلوق سے رابطہ بحیثیت مخلوق کے ہے. اس کے علاوہ صورتوں کے اندر مخلوق کا مخلوق سے رابطہ وہ بحیثیت مخلوق کے نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کا رابطہ ہو رہا تھا. اور میں نے آپ سے بتایا کہ مخلوق جب اپنے دائرہ کار سے آگے بڑھے گی تو اس کو کچھ نہ کچھ گرانی تکلیف ہوتی ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو بشریت نہیں ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم لوگوں جیسا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی خصوصیت دی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ میں امام شعبی کا ایک قول نقل کرتے ہیں. کس کا؟ امام شعبی کا. اور وہ قول بڑا عجیب و غریب ہے. وہ یہ ہے کہ ابتدا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 سال تک جبرائیل امین نہیں آتے تھے بلکہ اسرافیل آتے تھے. کون آتا تھا؟ ہاں، حضرت اسرافیل تشریف لاتے تھے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے تھے، لیکن قرآن کریم کا کوئی ایک حرف بھی اسرافیل نہیں لائے ہیں. قرآن کریم اور دین اسلام کے تمام احکام وہ بالاتفاق امت حضرت جبرائیل لائے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں لایا. اور پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، اسی طرح علامہ واقدی، اور اسی طرح علامہ بدر الدین عینی، ان لوگوں نے اس بات کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرافیل بھی آتے ہوں، لیکن وہ زمانہ فطرت تھا، وہ زمانہ نبوت نہیں تھا. اس لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ زمانہ نبوت کے بعد جتنی دفعہ بھی وحی آئی ہے وہ وحی صرف اور صرف حضرت جبرائیل امین لائے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی فرشتہ آیا ہے تو وہ کسی اور سلسلے میں ضرور آیا ہوگا، لیکن وہ قرآن کریم کی وحی لے کر نہیں آئے. علامہ بدر الدین عینی نے تو صاف انکار کیا ہے کہ اسرافیل نہیں آئے، علامہ واقدی نے بھی انکار کیا ہے کہ اسرافیل نہیں آئے، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی، آپ جانتے ہیں کہ ان کے بغیر علماء چل نہیں سکتے. علامہ ابن حجر کوئی عام آدمی نہیں، حافظ الدین و دنیا ہے. حضرت نے فرمایا اس کی تعویل یہ ہوگی کہ جبرائیل امین نبوت کے بعد آئی ہیں اور اسرافیل نبوت سے پہلے آئے. روایات میں اس کے آثار موجود ہیں. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ ہے وحی اور دوسرا لفظ ہے الہام اور تیسرا لفظ ہے کشف. خاص طور پہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، تسبیح والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بعض اوقات اپنی خاص فضل و احسان سے اپنے مخصوص بندوں کو کوئی خبر دے دیتے ہیں، کوئی اطلاع دے دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص کہے کہ جی میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میں تو بڑی خطرناک چیز ہوں. قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے. کیسے؟ سورہ تحریم میں ازواج مطہرات نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے ہیلا کیا تھا، یہ ہیلا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مکمل خبر مل گئی تو انہوں نے پوچھا، قالت من انبعک ھذا، حضرت یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ ہم اور آپ جیسا کوئی کمزور آدمی ہوتا ہو کہتا ہو تم جانتے نہیں ہو، میں تو بڑی خطرناک چیز ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے تو اس طرح کی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں. نہیں، قال نبأني العلیم الخبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے یہ خبر سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے باخبر ذات نے دی. علم کی نسبت جب اللہ کی طرف کریں گے تو اس علم میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اس علم میں آپ کو برکت بھی ملے گی، اس علم میں آپ کو قبولیت بھی ملے گی. اور جہاں آپ نے نسبت اپنی طرف کر دی، میں اپنے اندر پیدا کر لی، تو پھر وہ میں رہ جاتی ہے. شیطان نے بھی بولا تھا کہ میں ہوں، آج تک وہ میں کر رہا ہے. قارون نے بھی کہا تھا کہ میں کیوں یہ زکات اور یہ ساری چیزیں دے دوں، یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے اور اپنی کمال سے کمائی ہے، یہ بات غلط ہے. تو چونکہ وحی کا ذکر چل رہا ہے تو اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ وحی میں اور الہام میں اور کشف میں فرق کیا ہے. وحی کی تفصیل تو آپ پہچان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست قلب پیغمبر میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ براہ راست پیغمبر سے کلام فرماتے ہیں اور اس کلام کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. صحابہ کرام وہ کیفیت دیکھ چکے تھے اور حیران ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے پاس وحی کے نازل ہونے کے دوران وحی کی آواز سنی ہے، اور انہوں نے فرمایا جیسے شہد کی مکھی بن بنا رہی ہوتی ہے، ایسی آواز آتی تھی. بات سمجھ میں آئی. اور تیسری صورت یہ تھی کہ او یرسل رسولا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو بھیج دیں انبیاء کے پاس، وہ آ جائیں وحی لے آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو جو خبر دے دیتے ہیں، جو اطلاع دے دیتے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے حضرت کا؟ بہت بڑے آدمی ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے. اور اکبر بادشاہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ میری بات مان لیں اور یہ دین اکبری کے اوپر عمل کر لیں، اور کسی طرح سے ہندوؤں کو اور سکھوں کو بھی یہ اپنے دین میں شامل کر لیں. لیکن مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، اکبر بادشاہ کیا چیز ہے، انہوں نے کہا تم جیسے 10 بھی آ جائیں. جہانگیر نے کہا آپ میرے والد کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، فرمایا اگر تم اس طرح چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی کروں، کوئی ضرورت نہیں. اکبر بادشاہ نے اپنے محل میں ایک جگہ بنائی تھی، جو بھی آدمی بادشاہ کے پاس آتا تھا تو اس کو پہلے جھکنا پڑتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہ جھکنا کیا ہوتا تھا، یہ بادشاہ بڑے بدماش ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خناس آ جاتا ہے کہ جیسے خدا کو سجدہ جائز ہے ایسے ہمیں بھی سجدہ جائز. شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جب اس جگہ میں داخل ہوئے تو پہلے حضرت نے اپنے پیر داخل کیے، پہلے اپنا سر داخل نہیں کیا. بادشاہ بڑا ناراض ہوا، غصہ ہوا، یہ کس قسم کے آدمی ہیں، قتل کر دو، ان کو مار دو. وزرا نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ان کو مار دیا تو اس کے بعد آپ کی سلطنت کا زوال شروع ہو جائے گا، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. گوالیار کے جیل میں حضرت کو قید رکھا گیا، لیکن قید بھی وہ عجیب قید تھی. بادشاہ نے حضرت کو قید کیا تو بادشاہ کے اپنے بڑے بڑے کمانڈر باغی ہو گئے. پشاور کا کمانڈر، بنگلہ دیش کا کمانڈر، پنجاب کا کمانڈر، ان کے باقاعدہ تاریخ میں نام موجود ہیں. پشاور کے کمانڈر اس زمانے میں جو اکبر بادشاہ کے تھے خان اعظم کہلاتے تھے. اسی طرح جو بنگال کے تھے وہ نظام الملک کہلاتے تھے. کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں، سمجھ میں آئی بات؟ اس کی ساری تاریخ موجود ہے. انہوں نے کہا ہمارے شیخ کو آزاد کرو، ورنہ آج کے بعد سے ہماری آپ کی دوستی ختم، اب ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. علماء اور اہل دین جب محنت کرتے ہیں تو ایسی محنت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. بات ہو رہی تھی شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. حضرت فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ کشف کا تعلق احساسات سے ہے. کس سے ہے؟ نہ، احساسات غلط ہو جائے گا، حسیات سے ہے. حسیات یعنی مطلب یہ ہوا کہ کشف کے ذریعے سے یا تو آپ کچھ دیکھتے ہیں یا آپ کو کچھ سنائی دیتا ہے یا آپ کو کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آتی ہے. حسیات سے ہے، جو ہمارے حواس خمسہ ہیں نا، ان میں سے کسی کے ذریعے سے آپ کو ایک عجیب و غریب اطلاع مل جائے جو اور لوگوں کے پاس نہ ہو، اور ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو ایسا علم حاصل ہو جائے کہ بظاہر اس علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو، تو یہ کشف ہے. خاص طور پہ پیر صاحب کو کشف ہوتا ہے، ہاں یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے اب، لیکن مناسب نہیں ہے، ابھی آپ لوگ نئے ہیں، تھوڑے سے پرانے ہو جاؤ پھر آپ کو میں گپ شپ میں ساری تفصیلات بتاؤں گا، ابھی نہیں، ابھی نئے ہو آپ، مہمان ہو، ٹھیک ہے؟ تو کشف کا تعلق حسیات سے ہوتا ہے، یا تو آنکھ سے ہوگا یا کان سے ہوگا یا زبان سے ہوگا یا ہاتھوں سے ہوگا یا عقل سے ہوگا. اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، اس کا تعلق حسیات سے نہیں ہے. یعنی الہام براہ راست دل میں آ جائے گا اور اس کو آنکھوں سے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا ہوگا، کانوں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا ہوگا، بلکہ براہ راست اللہ تعالی کسی نیک آدمی اور کسی بزرگ آدمی، کسی عالم، کسی صوفی، کسی مبلغ، کسی مجاہد، کسی اہل دین، مفسر، محدث، فقیہ کے دل میں اللہ براہ راست کوئی بات ڈال دے، اس کو الہام کہا جائے گا. اور اگر اس کو کہیں سے سنائی دے یا دیکھے یا سمجھے یا کسی ذریعے سے اس کو اشارہ ملے، اسے کشف کہا جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کشف کا تعلق حسیات سے ہے اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، اور اسی طرح یہ بات بھی آپ کے لیے سمجھ لینا ضروری ہے کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، وحی مطلوع قرآن کریم اور وحی غیر مطلوع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر کلمہ یہ وحی ہے. یہ مت سمجھنا کہ صرف حدیث شریف وحی ہے اور باقی چیزیں وحی نہیں، نہیں، سب کے سب وحی ہے. یہاں تک کہ میں نے آپ سے کہا، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا موقف یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا آنا جانا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا آرام کرنا، آپ کا سفر کرنا، آپ کا جہاد کرنا، آپ کی تبلیغ کرنا، آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آپ کا اپنے چھوٹوں سے محبت اور بڑوں سے شفقت، یہ سب وہی تھی. کسی کو شک اس میں ہے تو آئے میدان میں، بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، ہمارے پیغمبر کوئی کلام اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی ہوتی ہے جو حضرت کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح عام طور پہ جو وحی کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تین صورتوں میں تقسیم کی ہے، یہ آیت کے ذیل میں حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی فرما چکے ہیں اور بڑے علماء اور محدثین بھی فرما چکے ہیں، لیکن جو احادیث اور احادیث کا مجموعہ اس سے وحی کی اقسام ثابت ہوتی ہیں وہ تین سے کچھ زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن چونکہ آج انشاءاللہ تعالی آپ کی بہترین دعوت دی ہے اور آپ حضرات کے لیے کل گائیں ذبح کی گئی ہے اور اس سے زبردست قسم کی بریانی بنائی جا رہی ہے. عاصم بھائی اور کیا ہے؟ بریانی ہے اور کھیر ہے اس کے ساتھ. طالب علم اور کھیر مل جائے تو اللہ سے اور کیا چاہیے آپ کو. تو انشاءاللہ کچھ وقت حضرت مولانا لال مرجان صاحب کو بھی دے دیتے ہیں اور آپ سب حضرات موجود رہیں. کھانا کھائے بغیر جائیے گا نہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کھانا کھائیے گا اور یہ جو مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو کل دیکھ لیں گے. وبهذا القدر نكتفي اليوم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. دعا فرمائیے. ہمارے جن ساتھی نے علماء طلباء کی محنت اور کوشش کر کے دعوت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاں برکتیں نازل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جامعہ کے تمام مشکلات اور تمام مسائل اپنے غیب کے خزائن سے حل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کی سب کی دعائیں قبول و مقبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہاں پہ بات پہنچ گئی تھی مجھے بتایا کرے. کل کیا بات ہو گئی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے. وہ تین شرائطی تھی نا. اگلا مضمون یہ سمجھا رہا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یوسیکم اللہ جو آیت ہے یہ تو خالص ذوی الفروض یا ساتھ ساتھ اصحاب اس میں شامل ہیں. وہ ان ورسا کا بیان ہے جو شرعی وارث ہیں. کون سی آیت ہے؟ لیکن تقسیم سے پہلے یاد رکھو وراثت میں. کس سے پہلے؟ تقسیم سے پہلے کچھ اور بھی متقدم علی تقسیم الارث میں متقدم حقوق بھی ہیں. ان کو پہلے ادا کرنا ہوگا. میں مختصر بات اس پہ کر رہا ہوں اور اس بڑی ضروری سمجھے اور اکثر و بیشتر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. جس سلسلے میں آپ کو پہلے سے ایک اللہ کی رسول کی کلام پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہوگا وہ شخص کہ جو مال کما رہا ہو اور وہی مال اس کا ہو اور استعمال اور کائے اور پیے کون اس کے وارث. ایسا کوئی کرے گا؟ مال لوگ جو کماتے ہیں اپنے لیے کماتے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے کماتے ہیں. عموماً پہلے اپنا ہوتا ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جب یہ بات ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ ایسا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی محنت کرتا ہے کماتا ہے اور اس طرح دن رات محنت کرتے ہیں اس کے سامنے تو اپنی جزات ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ بچے اور بیویاں ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے. یعنی ایسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو تم لوگ سارے اس کا شکار ہو چکے ہیں. خیال نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو مال کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ بولو. اور رسا کے. اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا, اس نے پیا, اس نے پہن لیا, اس نے اس میں رہائش کی استعمال کیا, وہ اسی کا ہے. یا اپنے ہاتھ سے خیرات کیا, کوئی جامع کام کیا, اپنے آخرت کا ذخیرہ بنایا, یہ سارا مال اس کا شمار ہوتا ہے. وہ جو رہ گیا وہ کس کے حوالے ہوا؟ وہ تو سارے ورثہ کے حوالے ہو گیا. اب وہ وارث اگر نیک بندہ ہے تو وہ اس کے مال پہ گزارا کرے گا, اس میں مال پہ جو ہے نا زندگی گزارے گا, اور نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا, دین کی خدمت بھی کرے گا, تو جا کے مورث جو مرا ہوا ہے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس مال پر دوسرے آنے والے ورثہ زندگی گزارتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, ساتھ ساتھ دینداری بھی کرتے ہیں, تو ثواب اس کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ یہ بات تو طے ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ بے دین ہو, بے عمل ہو, تو اسی کے مال پر نفرمانیاں کر رہا ہو, تو آپ بتائیں مار پڑے گی نہیں پڑے گی؟ کس کو؟ جس نے مال چھوڑا ہے اسی کی مال پر عیاشی ہو رہی ہے, اسی کے مال پر ناجائز کام ہو رہے ہیں. لیکن ایک نقطہ یاد رکھو, یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اگر مرنے والے نے خوب کوشش کیا ہو اور اپنا فریضہ پورا کر لیا ہو, اس کے باوجود وہ حال پہ نہ آیا ہو, تو یہ بری ذمہ ہوگا جو دنیا سے چلا گیا ہے. اگر فریضہ ادا نہیں کیا ہے, سمجھ گئے, بچوں کو آزاد چھوڑا ہو. اللہ کے رسول نے دوسری جگہ پہ نہیں فرمایا ہے کلو مولود یولد علی فطرۃ الاسلام؟ آگے کیا ہے؟ والواردان یونسرانہ یحویدانہ یحویدانہ یونسرانہ. بچہ تو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے فطری, لیکن والدین اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں, تہذیب سے کھاتے ہیں, کیا چائے پھیلانے کا طریقہ بتاتے ہیں, پورا پیالہ نہ بھرو, تھوڑا سا نیچے رکھو, اور پھر کچھ چھوڑنا بھی پڑے گا. پیا کیا ہے؟ ہاں, اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا. پیالے کا صفت قرآن میں کیسے آیا ہے؟ بھری ہوئی پیالہ ہو, اور یہ اس کے خلاف سمجھا رہا ہے. تہذیب, ہم مہذب لوگ ہیں, تہذیب والے ہیں, یہ تہذیب والے نہیں, یہ مہذب ہیں. کیا ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مال جس کا رہ چکا ہے, اگر جانے والے نے اپنی وارث کی محنت پر, اس پر محنت کیا ہو, تربیت کیا ہو, تو وہ تو بری ذمہ ہوگا. لیکن اگر اس نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کی, وارث کی تربیت نہیں کی, تو میں کہہ رہا ہوں پھر جو ہے نا وہ مال اس کے لیے کیا بن گیا؟ عذاب بن گیا. سمجھ میں آ گئی ایک نقطہ؟ اس لیے اس مال کو بڑا خیال سے طریقے سے رکھنا ہوتا ہے. کمائی میں بھی شریعت کا لحاظ رکھنا ہے, جس کے لیے کر رہے اس کی تربیت بھی کرنی پڑتی ہے. یہ معاملہ پہلے سے ہے کہ جو حقوق متقدم ہیں. کیا دوسرا اہم مسئلہ ذہن میں آیا, یہ بنیادی باتیں سمجھا رہا ہوں, وہ رسا کا بیان بعد میں ہوگا. جو پہلے تمہیدی باتیں وہ یاد رکھو. دو تین گزر گئے, آج کا بھی مختصر بات ہے. جو بندے میت کے جنازے میں شریک ہو گئے, میت کی بات ہو رہی ہے, کیا ہو گئے, وہ اس کا فریضہ ادا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. دوبارہ اس کے گھر پہ تجدید کے لیے جانا کوئی ضروری نہیں, یاد رکھو. البتہ کوئی سفر پہ ہو, کوئی دور ہو, کس کو پیغام نہ ملا ہو, یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہوا ہے, تو تعزیت کے لیے وہ جا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جو میرا موضوع ہے اس کی طرف آؤ. جو بندہ دور سے آیا ہوگا, دو تین گھنٹے دور سے آیا, بہت دور سے آیا ہے, وہ تو ادھر کھائے گا بھی پیے گا بھی, کھانا تو کھائے گا نا, وہ کھانا کس کے مال سے ہے؟ وہ مال کس کا ہے؟ وراثت کا ہے نا, کس کا ہے؟ اور وہ مشترک مال ہے, اسے کھا بھی نہیں سکتے. یہ عجیب مسائل ہیں, اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اب کیا کریں گے؟ کتابوں میں لکھا ہے, مفسرین نے لکھا کہ بہتر تو یہ کہ اس کو مسئلہ سمجھایا جائے کہ یہ مال چونکہ مشترک ہے, میں اس سے کانا کہلانا وغیرہ پسند نہیں کرتا ہوں, سمجھایا جائے. لیکن اگر پٹھان عورتیں ہوں, وہ تو کچھ بھی ہو جائے کہ گھر سے کھانا کھا کے جاؤ گے, اس کو کون چھوڑے گا؟ چھوڑتے ہیں مہمان؟ نہیں, مہمان لوگ نہیں چھوڑتے. کہہ رہا نہیں, گھر سے دور سے آئے ہو, کیا کرو گے؟ ہاں, تو صفدر صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے تفسیر میں کہ اس کے لیے چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے جتنا کھایا ہے اس سے زیادہ پیسہ گھر پہ چھوڑے تاکہ معاوضہ مل جائے, بچوں کو دے دے. کتنے باریک مسائل ہیں جس طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہے, ان چیزوں کی طرف خیال ہے؟ ہاں, ہم کہتے ہیں یار یہ کون سی بات ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, وہ جو جعفر جو شہید ہو گئے تھے موتا کے مقام پر, واقعہ یاد ہے, تو حضور نے گھر والوں کو کہا تھا کہ تم لوگ کھانا تیار کر کے بھیجو, ان کو تکلیف ہے, ان کی مصروفیت ہے, وہ کھانا کھانے کے لیے نہ پکانے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, مغموم ہے. غور کرو مولانا, وہ کھانا کس کا تھا؟ جعفر کے گھر کا تھا کہ حضور نے گھر والوں کا تیار کر کے بھیجو؟ مسئلے کو سمجھو. یہ تو دوسروں کو حکم ہوا کہ آپ لوگ اس کے غم میں شریک ہو کر اس کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو, تو ایسا کھانا جو دوسرے کے گھروں سے آئے وہ غریب بھی کھا سکتا ہے, امیر بھی کھا سکتا ہے, دور سے آئے وہ بھی کھا سکتا ہے, اور قریب سے آئے وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن جو کھانا اس کے گھر میں تیار ہوتا ہے, ساتویں ہے, گیارہویں ہے, تیجا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام لوگوں نے دیے ہیں, وہ تو اس کے گھر کے شریک ہے نا, تو اس میں اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا فرق ہے. تو آپ اس طرح نہ کریں. یہ سارے وراثت کے مسائل ہیں, مال ترکہ بن جاتا ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے. 12 بجے پھر مجھے تھوڑا اشارہ کریں, ابھی تو ٹائم ہے نا. ہاں ہاں, تو آپ لوگوں کی دعوت ہے, دعوت کے لیے چھوڑ دوں گا, لیکن جتنا ٹائم ہو توجہ سے سنیں. جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اسی وقت مال کیا بن جاتا ہے؟ جس جس کا حق ہے تو حق کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے, غیر اختیاری ورث. آپ بے شک سال بعد تقسیم کرے, آپ بے شک دو دن بعد تقسیم کرے, آپ بے شک سالوں تقسیم نہ کرے, لیکن آپ کے جسم کے کپڑے کے بٹن سے لے کر, کہاں سے, بٹن سے لے کر چاندی اور سونا اور خزانے سارے کے سارے کیا بن جاتے ہیں؟ ہاں, ترکم ہو جاتا ہے اور رثا کا حق بن جاتا ہے. اگر کسی کا قرض ہو تو قرضداروں کے اپنے حق کے برابر حق بن جاتا ہے, اگر جو کوار سے اس کا حق بن جاتا ہے, کسی ایک کا اس پر تصرف کا اختیار نہیں ہے. کیا نہیں ہے بولو؟ کہ وہ اس طرح استعمال کریں. تو یہ چیز سب سے پہلی ضروری ہے کہ اس کو کہتے ہیں حقوق متقدمہ علی الارث. سب سے پہلے کام جو ہونا ہوگا وہ میت کا ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ میت کا ہوگا. اور میت کے سب سے پہلے حق میں کیا ہے؟ تجہیز و تکفین ہے. کیا ہے؟ تجہیز و تکفین کسے کہتے ہیں؟ سنت کے مطابق کفن پہنانا. یہ نہیں کہ لوگ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں نام پیدا کرنے کے لیے میرا کفن میرے طرف سے ہے. رواج ہے نا، رواج نے بیڑا غرق کر دیا. یار آپ جواب نہیں دے سکتے کہ میرے باپ کا کفن میں ڈالوں گے، تم کیوں ڈالو گے؟ وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے. سب کمائی کس کی ہے؟ دنیا سے جو جا رہا ہے نا، وہ رسا کے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے، وہ کفن کوئی اور ڈالے. ہاں یہ بہت میں نہیں پسند کرتا اس کو. وہ آخری خدمت ہے مولانا اپنے مورس کی، جو آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، والدہ ہو، کوئی بھی ہو، دوبارہ تو آپ اس کی خدمت نہیں کر پاؤ گے. وہ خدمت کس طرح ہونا چاہیے؟ دل سے کرنا چاہیے اور ہر لحاظ سے شوق اور محبت سے کرنا چاہیے. تو تجہید اور تکفین میں یاد رکھو، کفن سے لے کر گاڑی کا کرایہ، جو کراچی میں گاڑیاں چلتی ہے، کفن کے نہ قبر کودنے کا خرچہ، اور اگر قبر خریدنا پڑے، بعض جگہوں میں قبرستان نہیں ہوتے، جگہ نہیں ہوتی، زمین کو خریدنا پڑتا ہے، یہ تو نہیں کسی کی اور زمین میں دفن کرو. تو کفن دفن میں کیا آیا؟ یعنی یہ کپڑے کے کفن سے لے کر دفنانے تک جو بھی خرچہ ہوگا وہ کفن دفن میں آ گیا. یہ پہلا حق ہے. قرض داروں سے بھی پہلا حق ہے. یہ لباس کی طرح ہے، کسی پر اگر قرضہ ہو تو ننگا ہو کے پھیرے گا؟ ہاں مرنے کے بعد بندے کے لیے کفن کا وہ مرتبہ ہے، وہ مقام ہے، جیسا زندہ کے لیے لباس. تو لباس قرضے سے پہلے کے بعد میں ہے؟ بتاؤ، پہلے ہے نا. ایسا کفن بھی پہلے ہوگا. آگئی بات؟ کفن دفن کا مختصر تعارف کیا. اس کے بعد ترتیب سے میں پھر بعد میں یہ باب آئے گا اجمالاً سمجھا رہا ہوں کہ کفن دفن کے بعد پھر کیا ہے. اداء الدیون کیا ہے؟ قرض داروں کا قرض ادا کریں. اگر سارا مال چلا جائے کیا، پھر بھی کیا ہوگا؟ قرض ادا کرنا پڑے گا. کل میں نے سعد بن ربیع کا واقعہ شاید سنایا تھا، جو حضور نے کہا جاؤ پیسے لاؤ قرض ادا کرو، تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان ہاں قرضہ رکاوٹ بن گیا، یاد ہے؟ تو قرض ادا کرنا پڑے گا. وہ اگلا اس کا مستقل باب ہے کہ اگر سارا ادا نہیں ہوتے تو اگر جتنا قرض ہے اور ترکہ کم ہے تو اسی مناسبت سے ترکہ تقسیم کرو، باقی اگر وہ رسانی کی کرے تو اس کی طرف سے ادا کرے، نہ کرے تو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ تو پورا دے دو نا. وہ کیسے دو گے؟ سب کا قرض برابر تو نہیں ہوگا نا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا. تو اس کا طریقہ آگے باب میں آئے گا کہ اس طرح تقسیم کرو کہ سب کو اسی مناسبت سے ملے، جس کا قرضہ زیادہ ہے اس کو کچھ زیادہ ملے، جو کم ملا ہے اس کا طریقہ آ رہا ہے. تو اداء الدیون یہ تقسیم سے پہلے معاملہ ہے. قرض بھی ادا ہو جائے، تجہیز و تکفین بھی مکمل طور پر ہو جائے شریعت کے مطابق، اور وصیت اگر جائز طریقے سے اس نے کی ہے، شرعی وصیت ہو. کیا یہ نہیں ہے کہ میرے بعد جو ہے نا ادھر کیا بناؤ، سینما گھر بناؤ، یہ وصیت نہیں ہے. کیا یا کیا کہہ دے، آج کل کیا بناتے ہیں لوگ، یہی چیزیں بناتے ہیں. وصیت ہمیشہ کے لیے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے ایک مستقل باب ہے، اس پر بھی بات ہوگی کہ وصیت اتنا نہیں جتنا مرضی کر لو، کس کے اندر؟ ثلث کے اندر اندر. ثلث کے اندر اندر وصیت بھی کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ادا ہو گئی. یہ تین چیزیں جیسے کل شرائط بتائے تھے, آج بھی یہی تین جو ہے یہ کیا ہے؟ مقدم ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ رسا کا نمبر آتا ہے, پھر وہ رسا میں مال تقسیم ہوتا ہے. اور وہ رسا کا بھی پھر ترتیب ہوئی ہے جو انشاءاللہ قرآن کریم میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے, اور ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے, اور اس میں جو ہے نا بندے کو اتنا زیادہ مشکلات نہیں پڑتی ہے, اسی ترتیب سے پھر مال تقسیم کیا جاتا ہے. تو کتنے باتیں ہو گئی, مضامین کتنے ہو گئے؟ تین مضامین ہو گئے. کتنے؟ یہ تین مضمونوں کو اچھی طرح یاد کر لیں بس. ہاں ٹائم بھی شاید آپ لوگوں کا ہو گیا آج تھوڑا سا, دعوت بھی ہے تو کم ہی صحیح ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ لوگوں کو علم نافع نصیب فرمائے, ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت مرحوم ہمارے شیخ بانی جامعہ کی قبر کو منور فرمائے, اور یہ جو ہم محنت کرتے رہتے ہیں یہ ثواب اس کے روح کو پہنچے. دوسرے علماء جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ہمارے شریک درس اور متعلم طلباء کے والدین, دوسرے رشتہ دار جو حیات ہیں اللہ ان کو طول عمر نصیب فرمائے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی جو قبروں کو منور فرمائے اور اپنی رحمت ان پہ نازل فرمائے. اللہ ہم سب کے حامی اور ناصر ہو جائے. اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی سکون پیدا فرمائے, اسباب پیدا فرمائے, جسمانی مالی ذہنی ہر قسم کی سکون نصیب فرمائے. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.